یہ شعر میرا دادا شیخ شیخ العربی وراجم عارف باللہ محیط سنہ تبریز داران رومی سانی جنید وقت مجدد زمانہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمہ اللہ تعالی کے ہیں. محبت میں کبھی زبان خاموش رہتی ہے مگر دل روتا رہتا ہے. محبت میں کبھی ایسا زمانہ بھی گزرتا ہے زبان خاموش رہتی ہے مگر دل روتا رہتا ہے. اگر چہرہ تقویٰ میں ہزاروں غم بھی آتے ہیں, اگر چہرہ تقویٰ میں ہزاروں غم بھی آتے ہیں, مگر جو عاشق صادق ہے غم کو سہتا رہتا ہے, مگر جو عاشق صادق غم کو سہتا رہتا ہے. سلائے عشق مجازی کا یہ کیسا ہے ارے توبہ, سلائے عشق عاشق روتے رہتے ہیں سنم خود سوتا رہتا ہے, کہ عاشق روتے رہتے ہیں سنم خود سوتا رہتا ہے. محبت میں کبھی ایسا زمانہ بھی گزرتا ہے, خطاؤں کی اگر آئی ہے دامن پر ذرا سیاہی, خطاؤں کی اگر آئی ہے دامن پر ذرا شاہی, تو اپنے آنسوؤں سے عشق اس کو دھوتا رہتا ہے, تو اپنے آنسوؤں سے عشق اس کو دھوتا رہتا ہے. گناہگاروں کی مت تحقیر کر اے زاہد ناداں, گناہگاروں کی مت تحقیر کر اے زاہد ناداں, ہوتا رہتا ہے کہ ان کی آہ زاری پر فلک بھی روتا رہتا ہے. بفیض مرشد کامل جو درد دل ہوا حاصل, بفیض مرشد کامل جو درد دل ہوا حاصل, تو دل پر جلسائے محبت ہوتا رہتا ہے, تو دل پر جلسائے قرب محبت ہوتا رہتا ہے. جو غیروں پر فدا کرتا ہے اپنے قلب و جان اختر, جو غیروں پر فدا کرتا ہے اپنے قلب و جان اختر, بجرم بے وفائی حق سے وہ محروم رہتا ہے, بجرم بے وفائی حق سے وہ محروم رہتا ہے. محبت میں کبھی ایسا زمانہ بھی گزرتا ہے, زبان خاموش رہتی ہے مگر دل روتا رہتا ہے.
نواز شریف کے اشعار ہیں. ہمارے حضرت والا سید عرب شیخ العرب العظم عارف بالله حضرت مولانا شاہ کی مختصر نور اللہ مرحبا, ان اشعار کو بہت ہی محبت اور بہت پسند فرماتے ہیں. سید نفی شاہ صاحب رحمہ اللہ کے اشعار.
اے رسول امین خا خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین، خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، ہے عقیدہ یہ اپنا بس اس کو یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے براہیمیوں ہاشمی خوش لقب، اے تو عالی نسب، اے تو والا حسب، اے براہیمیوں ہاشمی خوش لقب، اے تو عالی نسب، اے تو والا حسب، دودھ مانے قریشی کے در سمی، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، ہے عقیدہ یہ اپنا بس صدق و یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے، دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے، اے ازل کے حسین، اے ابد کے حسین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے ازل کے حسین، اے ابد کے حسین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، بزم کونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی، بزم کونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی، سید الاولی سید الآخری، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین، خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، تیرا سکہ رواں کل جہاں میں ہوا، اس زمین میں ہوا، اس زمین میں ہوا، آسمان میں ہوا، تیرا سکار کل جہاں میں ہوا، اس زمین میں ہوا، آسمان میں ہوا، کیا رب کیا جم سب ہے زیر نگین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین، خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، سدرۃ المنتہا رہ گزر میں قاب قوسین، کر دے سفر میں تیری، سدرۃ المنتہا رہ گزر میں تیری، کعبہ پوشین کر دے سفر میں تیری، تو ہے حق کے قریب، حق ہے تیرے قریب، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، ہے عقیدہ یہ اپنا بس صدق و یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، تیرے انداز میں وسعت فرش کی، تیری پرواز میں رفعت عرش کی، تیرے انداز میں وسعت فرش کی، تیری پرواز میں رفعت عرش کی، تیرے انفاس میں خلد کی یاسمین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، تیرے انفاس میں
یعنی سانسوں میں جنت کی خوشبو،
تیرے انفاس میں خلد کی یاسمین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، ہے اپنا بس کو یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، کہہ کشاں جاؤں تیرے سرمدی تاج کی، زلف تاب حسین رات میں راج کی، کہہ کشاں جاؤں تیرے سرمدی تاج کی، زلف تاب حسین رات میں راج کی، لیلۃ القدر تیری منور جبی، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں،
سبحان
مصطفیٰ مجتبا تیری مدح و ثنا، میرے بس میں نہیں دسترس میں نہیں، مصطفیٰ مجتبا تیری مدح و ثنا، میرے بس میں نہیں دسترس میں نہیں، دل کو ہمت نہیں، لب کو یارا نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، کوئی بتلائے کیسے سراپا لکھوں، کوئی ہے وہ کہ میں جس کو تجھ سا کہوں، کوئی بتلائے کیسے سراپا لکھوں، ہے وہ کہ میں جس کو تجھ سا کہوں، توبہ توبہ نہیں، توبہ توبہ نہیں، کوئی تجھ سا نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، ہے عقیدہ یہ اپنا صدق و یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں،
آخری مقطع ہے،
اے سراپا صرف سے دو جہاں سرور دل براں دل برے عاشقاں ڈھونڈتی ہے تجھے میری جانِ حزین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں ہے عقیدہ یہ اپنا بس صدق و یقین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی
ماشاء اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ اور بھی ان سے کہہ دیں اور بھی ان سے کہہ دیں کہ ای میل وغیرہ بھی اگر ہو تو پھر وہیں پورا کریں زیادہ کام تو آج پورا نکالنا ہے الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عاشروهن بالمعروف وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم المرأة كالزرع إن أقمتها كسرتها وإن استمتعت بها وفي عوج بخاري شريف کی ہے حدیث واقعی میرے دوستوں اور ساتھیوں دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر بڑے کی بات نہ مانی جائے تو نقصان ہوتا ہے ان کی نصیحت پر عمل نہ کیا جائے تو نقصان ہوتا ہے کوئی دفتر کا بڑا ہو اس کی بات نہ مانی جائے انکم ٹیکس میں بلایا گیا کمشنر کی بات نہ مانی جائے سب ہمیں سمجھ میں آتا ہے اور بہت احتیاط بھی کرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی بات نہ ماننے سے اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے حلیم حلیم اسے کہتے ہیں جو انتقام لینے میں جلدی نہ کرے شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاکی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حکومت کو کوئی آدمی چاہیے ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں وانٹیڈ چاہیے ہوتا ہے بغاوت کے کیس میں یا کسی وجہ سے بھی حکومت اس کے پیچھے پڑ جاتی ہے ہوتے ہوتے ایک دن آتا ہے پتا چلا وہ پاکستان کا بارڈر کراس کر گیا، کیا کرے گی حکومت؟ اس نے کینیڈا میں پناہ لے لی، برطانیہ میں پناہ لے لی، اب وہ کیا کرے گا؟ حکومت کچھ نہیں کر سکتی. لیکن شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاکی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کا میں غلام، جن کے قدموں کی خاک، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا نافرمان، اللہ تعالیٰ کا باغی کہاں بھاگ سکتا ہے؟ جہاں بھی جائے گا زمین اللہ کی ہے. اگر وہ چاہے کہ میں ہوا میں لٹکا رہوں تو فضائیں بھی اللہ کی ہیں، آسمان بھی اللہ کا ہے، اور وہ ایسے ملک میں ہے جس میں کچھ ٹھشوں بھی نہیں ہوتی، بڑا امن رہتا ہے وہاں، اور اس کو کوئی مسئلہ بھی نہیں. موریشیس کے اندر سب سے زیادہ دنیا میں زیادہ وہاں کرائم کی رپورٹ نہیں ملے گی، وہاں موریشیس چلا گیا اور بہت بڑا اس نے محل بھی خرید لیا وہاں. اب وہ ملک سے تو نکل گیا لیکن اللہ کا باغی چاہے موریشیس میں جائے، چاہے لندن میں جائے، چاہے کناڈا میں جائے، چاہے امریکہ میں جائے، جہاں بھی جائے گا زمین بھی اللہ کی، آسمان بھی اللہ کا. منہ پر کباب ہوگا، دل پر عذاب ہوگا. ومن اعرض عن ذکری، ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشتا ضنکا، جو ہماری یاد سے اعراض کرے گا اللہ فرماتے ہیں کہ اسے تلخ زندگی دی جائے گی. جو اللہ کا کہنا نہیں مانے گا، منہ پر کباب ہوگا، دل پر عذاب ہوگا، چاہے دنیا میں کہیں بھی چلا جائے. وہ آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ ملکوں سے مال لوٹ لاٹ کر دوسرے ملکوں میں چلے جاتے ہیں، لیکن آپ پتہ کرتے ہیں کہ ان کو نیند نہیں آ رہی، ہر وقت خوف. اور سب سے بڑا خوف ان کو کیا ہوتا ہے پتا ہے؟ سب سے بڑا خوف، آپ سن کے حیران ہو جائیں گے، کہ ان کو سب سے بڑا خوف ہوتا ہے کہ ہماری دولت چھن نہ جائے. اب اس دولت سے فائدہ کیسے اٹھائیں؟ قبر میں یہ دولت جائے گی نہیں جائے گی؟ وہ ایسی کے اندر وہ مر جاتے ہیں. اتنی زیادہ دولت کا کیا کریں گے بھائی؟ 15 ملکوں میں فیکٹری لگا لی، حرام کا پیسہ ہے پتہ نہیں، ان کو خود ہی نہیں پتا کتنا پیسہ ہے. بہت بڑی بڑی مشہور آرگنائزیشن، پیزا ہٹ وغیرہ، اس کے فرنچائز لے لی، اور کیا کریں گے آپ بتاؤ؟ سونے کے بسکٹ جتنے چاہتے تھے اس سے زیادہ آ گئے، ہیرے جگمگ جگمگ کر رہے ہیں. لیکن ہر وقت یہ ڈر لگا ہوا ہے. یہاں اگر پاکستان میں ہوگا ہر وقت ڈر لگا رہے گا کہ میں نے بینک میں جمع کرے تو ایجنسیاں پیچھے پڑ جائیں گی، اگر گھر میں جاؤں تو رکھوں تو ڈاکے لگ جائیں گے. یہ پریشانی یہاں کی تو آپ چھوڑ ہی دو، آپ دوسرے ملکوں کی پریشانی ہوتی ہے کہ حکومت بچے لڑیں گے وہ سب پیسے حکومت لے لے گی. دبئی میں میرے بیانات ہوتے ہیں وہاں، اب تو بہت سختیاں ہو گئی ہیں، خواتین میں بھی بیانات شرعی پردے سے ہوتے تھے، تو ان کے جو محرم ہیں وہ مجھے لینے آتے تھے. تو ایک بلڈنگ میں، بہت بڑی بلڈنگ تھی وہاں، 6 بلڈنگ ایسی ہیں وہاں ناصر اسکوائر میں، تو اب لفٹ ایسی تھی تو اس طرف جو ہے وہ شیشے لگے ہوئے تھے. تو میں نے کہا یہ عجیب معاملہ ہے، جب لفٹ چلنے لگی تو سمندر نظر آنے لگا، اور اوپر گئے تو اور منظر خوبصورت ہوتا گیا، آخر میں پتہ نہیں 16ویں یا 18ویں منزل تک پہنچے. تو میں نے کہا بڑا زبردست منظر ہے بھائی، قدرتی. تو کہا جتنا اوپر اوپر چڑھتے جائیں گے ہم منزل پر، اتنا کرایہ بڑھتا جائے گا. میں نے کہا کیوں؟ کہا منظر گھر سے بہت اچھا نظر آتا ہے. میں نے کہا اور وہاں دبئی میں ذاتی پراپرٹی ہماری آپ کی ہو نہیں سکتی، وہ کرایہ دینا پڑتا ہے، کرایہ بھی بہت مہنگا، بہت مہنگا کرایہ. تو انہوں نے بتایا سیٹ صاحب کی 6 بلڈنگ ہے یہ ایسی. تو میں نے کہا کہ تو میں تو حساب ہی نہیں لگا سکتا اس کا، کہ ہر بلڈنگ میں اتنے فلیٹ، اور ایک فلیٹ کا کئی لاکھ روپے سال کا کرایہ، کئی لاکھ. تو یہ تو میں تو حساب ہی نہیں لگا سکتا اتنے فلیٹ وغیرہ. تو کہا حضرت والا کی بات یاد آتی ہے جب ہم اپنے گھر آتے ہیں. تو میں نے کہا کیوں؟ قیس صاحب نے 3 شادیاں کی تھی اور سب میں سے ہول سیل کے حساب سے بچے. اب وہ اس کا ہو گیا انتقال، ہر ایک نے کیس کیا ہوا ہے دوسرے پر کہ یہ ملکیت میری ہے، وہ کہتا ہے میری ہے، وہ کہتا ہے میری ہے. سنو آگے بات ذرا، حکومت نے اپنے تحویل میں لے لی 6 بلڈنگیں، کہ جب تک فیصلہ نہیں ہوتا حکومت جمع کرے گی کرایہ. وہ سیٹ صاحب تو اس تڑپ میں مر گیا کہ ان پیسوں کا کیا کروں گا، یہ لوگ مر رہے ہیں کہ کس کو ملے گا. وہاں پر ایک غریر سینٹر ہے، اس کے آس پاس جو ہے اتنی بڑی زمین ہے، اتنی بڑی زمین ہے، اتنی بڑی زمین ہے کہ 20 سال سے تو میں دیکھ رہا ہوں اس زمین کو، اتنی بڑی زمین ہے وہ. ایک دن کسی دوست کی گاڑی میں بیٹھا تھا تو انہوں نے بتایا کہ یہ ایک یتیم کی زمین ہے اور ابھی وہ چھوٹا ہے، اور سب اس کے خاندان والے اور دوست اور رشتہ دار اس کے چمچے بنے ہوئے ہیں. آپ سوچ بھی نہیں سکتے کتنی زمین مہنگی ہے وہ. سیٹ صاحب، سیٹ صاحب کہاں ہیں؟ تو چلا گیا اوپر، اسی غم کے اندر آٹھ فیل ہو گیا کہ اس میں کیا بناؤں گا اور اس میں سے کتنی انکم ہوگی، اسی چکر میں مر گیا وہ. شوگر ہو گئی، شوگر سے ہارٹ اٹیک ہوا، ہارٹ اٹیک سے گردے بیکار ہوئے، چھٹی ٹرانزٹ ہو گیا وہاں سے اوپر، ڈپارچر ہو گیا. اور وہ یتیم بچے کو سمجھ میں نہیں آ رہا کروں کیا میں اس کا. تو یہ پیسہ ہمارے حضرت نے کم فرمایا، ہمارے شریعت نے کب فرمایا کہ پیسہ منع ہے، کب فرمایا کہ دکانداری مت کرو، کب فرمایا کہ کاروبار مت کرو، کب فرمایا. بس اتنا آسان حضرت والا کا جملہ ہے، اتنا آسان حضرت والا کا جملہ ہے، تم چاہو تو آسمان پر جھولو. بات ختم ہوگی نا، تم چاہو تو آسمان پر جھولو مگر اپنے رب کو نہ بھولو. اب اس ایک جملے کے اندر ساری حقیقت آ گئی دنیا کی. اور عجیب جملہ سنیے کہ دنیا نام ہے غفلت کا، دنیا نام ہے اللہ کو ناراض کرنے کا، دنیا نام ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو بھولنے کا. اب اور کیا آ گیا اس میں؟ قرآن پاک حدیث پاک کا سب مفہوم نہیں آ گیا؟ دنیا نام ہے رب کو بھولنے کا. لا بأس بالغنى لمن اتقى الله عز وجل، لا بأس بالغنى لمن اتقى الله عز وجل. مالداری اس کے لیے مضر نہیں جو اللہ سے ڈر کر رہتا ہے. اب قرآن پاک میں 400 مرتبہ سے زیادہ اللہ فرما چکے ہیں اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ہر وقت کانپتے رہو، کھانا بھی مت کھاؤ، بات بھی مت کرو بیوی سے. کیا مطلب؟ ڈر کا مطلب ہے گناہ چھوڑے. ہم اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، پھر اللہ کے ولی بنو، میرے پیارے بنو، میرے دوست بنو، اپنے غلامی کے سر پر ولایت کا تاج رکھ کر پھرانا. اب آپ بتاؤ کہ بھائی ولایت بہت مشکل ہونی چاہیے نا بھائی، اللہ کی ذات ملے، ولایت کا تاج ملے، خالق جنت ملے، تو پھر تو رات دن یہی کام کرنا پڑے گا. لے اللہ کی کتنے پیارے ہیں. تقوی ولایت نام کف نفسی عن الہوا، گناہ کے خیالات آئیں اور عمل نہیں کیا، یہ اللہ کا ولی ہے. اب بتاؤ اس میں کیا مشکل آ گئی؟ کہیں ولایت کے لیے تہجد کی شرط ہے؟ ہمارے حضرت والا ایک صاحب، بہت ہمارے سے تعلق بھی نہیں، حضرت کا نام لے کر ملے، بھائی ٹھیک ہے بیٹھے، کہ بھائی مجھے ایک بات حضرت کی سمجھ میں نہیں آئی. پہلا سوال یہ کہ آپ نے حضرت کی سب کتابیں پڑھ لی؟ نہیں. حضرت کے ہر بیان میں آپ ہوتے تھے؟ نہیں. حضرت کی اتنی کیسٹیں آپ نے سنی، کوئی ایک سی ڈی بھی سنی 25 بیانات کی کا؟ نہیں. میں نے کہا آپ نے جو یہ جملہ کہا ہے آپ سمجھ رہے ہو آپ نے کیا کہا ہے؟ کہا بھائی مجھے حضرت کی ایک بات سمجھ میں نہیں آتی، حضرت والا ہر بیان میں کہتے ہیں، فرماتے ہیں فرض کر لو، واجب کر لو، سنت موقع کر لو، ایک نفل نہ پڑھو، ایک رکوع تلاوت نہ کرو، ایک ذکر نہ کرو، ایک تسبیح نہ پڑھو اور ولایت لے لو، اللہ کی دوستی لے لو. اور پھر میں اس لیے خاموش ہوتا ہوں، حضرت دلیل میں قرآن پاک کی آیت دیتے فرماتے ہیں، ان اولیاءہ الا المتقون، ہمارا کوئی ولی کوئی دوست نہیں سوائے وہ جو تقویٰ سے رہتے ہیں. ٹھیک، ہمارا کوئی ولی نہیں. کہا حضرت والا یہ بھی فرماتے ہیں کہ مجھے لا کر دکھاؤ کہیں سے. اور حدیث پاک میں یا ابا ہریرہ اتق المحارم تکن عبد الناس، اے ابو ہریرہ حرام سے بچ جا، سارے دنیا کے عبادت گزار سے تو آگے بڑھ جائے گا. اور حضرت نے میں چیلنج کیا، پوری دنیا کو للکارتا ہوں، چیلنج کرتا ہوں کہ مجھے قرآن پاک حدیث پاک سے کوئی دلیل لا کر دو کہ بیان کرنے والا اللہ والا بن سکتا ہے، یا بیان کرنے والا اللہ والا ہے، تہجد والا، اشراق والا، اوابین والا، تلاوت والا، ذکر والا، حج والا، عمرے والا، پیتر پہ عمرے کرنے والا، اور راتوں کو جاگنے والا، تین تین پانچ پانچ پارے پڑھنے والا ہمارا ولی ہے. پر میں لا کر دکھاؤں مجھے. قرآن پاک اعلان کر رہا ہے ہمارا کوئی ولی نہیں ہے سوائے وہ جو تقویٰ سے رہتے. اب ایک آدمی بیمار ہو گیا، ضعیف ہو گیا، 80 سال عمر ہو گئی، تو کوئی نفلی عبادت نہیں کر سک رہا ہے، تو اس کو ولایت نہیں ملے گی. تو کہا حضرت کی سب باتیں سمجھ میں آتی ہیں، لیکن دیکھو نا برا نہیں ماننا، یہ بھی عجیب واردات کا انداز ہوتا ہے کہ حضرت کی باتیں سب صحیح ہیں مگر، پھر مگر کیا ہے بھائی؟ پھر مگر کیا ہے؟ لیکن اپنی بھڑاس نکال لی ہے. میں نے کہا بھائی آپ بتاؤ کیا بات سمجھ میں نہیں آ رہی. کہا حضرت والا قرآن پاک کی تلاوت اور نفل اور ذکر سے منع کر رہے ہیں. میں نے کہا آپ کو تو حضرت نے قرآن پاک حدیث پاک کی دلیل دے دی نا، اب آپ الجھنے کے بجائے کسی بڑے مفتی صاحب کے پاس چلے جاؤ، وہاں 2-4 گھنٹے لگاؤ، یا حضرت پہ اعتماد کرو. لیکن ایک آپ کو مزیدار بات بتاتا ہوں، وہ یہ کہ ہم نے حضرت کے ساتھ کوئی وقت نہیں لگایا، کوئی سفر نہیں کیا، ایک بیان سنا اتوار کے دن، اتوار کو حضرت کی مجلس ہوتی تھی، پھر روز ہوتی تھی، ایک بیان ہم نے سنا عشاء کے بعد، ایک جمعرات کا مرکزی بیان جہاں ہوتا ہے وہ سن لیا، یعنی کہ اور پھر گیپ گیپ. ابھی ہمارے ایک دوست آئے, ٹوٹا ہوا رشتہ جڑ گیا دوبارہ, چار سال کے بعد آنا شروع کیا ہے. اب چار سال میں جو یہاں مضامین ہوئے, یا تو آپ وہ چار سال کی کیسٹیں چار سال لگا کر سنو, فجر بعد مجلس, اثر بعد مجلس, الحمدللہ عشاء بعد مجلس, پھر وہاں بیٹھتے جب ہیں صبح سے حضرت کی کیسٹ کئی بار لگی, کئی بار پھر ٹیلی فون آیا, کوئی ہوا تو وہ لوگ جو سن رہے. اب ایسا تو کوئی نہیں کر سکتا نا کہ ماں باپ کو چھوڑنا چھوڑ دے, پڑھائی کو چھوڑ دے, علم کو چھوڑ دے, نعوذ باللہ. ابھی حضرت فرما رہے تھے, ثابت کر کے بتایا کہ پورے دنیا میں جو دین پھیلا ہے علم کے ذریعے پھیلا ہے, مدارس کے ذریعے پھیلا ہے. اگر علم نہ ہو, قرآن پاک کا حافظ قرآن ہے, اگر وہ عالم نہ ہو تو اس کو کیا پتا چلے گا کہ میں تراویح میں نے غلطی کر لی, ترجمہ غلط ہو گیا, تراویح دوبارہ پڑھنی پڑے گی. تو علم ہی تو ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے دین ہم تک پہنچایا, اور اللہ قیامت تک ان علماء کے ذریعے دین پہنچاتے رہیں گے. تو اب جب ہم, یا تو ہمارے پر اعتماد کریں کہ بھئی شیخ بتاؤ کرنا کیا ہے, اعتراض سے اللہ نہیں ملتے. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ مشکات کی شرح مرکات میں فرماتے ہیں, من اعترض علی شیخی و نظر الیہ احتقارا فلا یفلح ابدا. فلا عربی زبان کا جامع لفظ ہے, زمین آسمان کی کامیابی مل نہیں سکتی جو اعتراض کرے اور غیبتیں کرے اور جناب اس کو بدگمانی کر کے بیٹھا ہوا ہے. تو جب میں نے ان کو بتایا اسی ہنسی بند نہ ہو, میں نے کہا بھائی یا ایمان کے لالے پڑے ہوئے ہیں, یا اللہ معاف فرمائے بے نمازی کے ہمارے لالے پڑے ہوئے ہیں. فجر کی نماز تو نعوذ باللہ ہم سمجھتے ہیں کہ بیان ضروری ہے, رات کو تین بجے تک مجلس کر لو یا چلو جو بھی کر لو, فجر کی نماز نہیں ہے. ہمارا یہ حال ہے, سفر میں جاتے ہیں تو مسجد برابر میں ہے لیکن مسجد میں نماز نہیں پڑھتے, فجر کی نماز بھی قضا کریں گے. تو یہاں تو ایمان کے لالے پڑے ہوئے ہیں. تو یہ جو حضرت قرآن پاک حدیث پاک سے بات فرما رہے ہیں, اب سننا مزیدار بات, آپ بھی ان شاء اللہ خوش ہو جائیں گے. تو یہ ہماری ہمت بڑھانے کے لیے, کمزوروں کی فکر نہ کرو, بس فرض واجب سنت موقع دا کر لو, اللہ کو ناراض نہ کرو, یہ ہماری ہمت بڑھانے کے لیے ہے. جب ہم سچی توبہ کر کے آگے بڑھیں گے, اب حضرت کا ملفوظ سنے اس کی ہنسی بند ہو, کپڑے اشکالات دور ہو گئے. میں نے کہا اشکال رکھتے کیوں ہو, چلتے جاؤ. اب میں اپنی بات کرتا ہوں, میں اللہ کے عشق اور معرفت کے مدرسے میں ابھی کنڈر گارڈن میں ہوں, کے جی میں ہوں, اور میرا شیخ ڈبل پی ایچ ڈی کی بات کر رہا ہے. چلو اس کو چھوڑو, پی ایچ ڈی کو گولی مارو, پہلے دین نمبر پر دین ہے. ایک دوست نے اولا میں داخلہ لیا ہے اور وہاں بخاری کی بات سمجھے گا, جب یہ بخاری میں پہنچے گا تو بخاری پڑھانے والے استاد کا درد دل کیا ہوگا, اس کی نصیحتیں کیا ہوں گی. جس طرح بڑے علماء کی نظر ہوتی ہے قرآن پاک کی, حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا دو قسم کے لوگوں کو شیخ سے فائدہ پہنچے گا, تیسرا کوئی بھی نہیں ہے. نمبر ایک لاسٹ لیول کا عالم ہو, آخری سرحد کا عالم ہو, جیسے حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم, مفتی اعظم اور بھی علماء ہیں بڑے بڑے, اس کو فائدہ پہنچے گا. نمبر دو اللہ والے اور اس کے غلام کا بلا کا عاشق ہو, کہ بھئی ہم جب شیخ کو ہم نے مناسبت تلاش کر لی, ہم نے مفتی صاحبان سے پوچھ لیا کہ یہ شیخ صحیح ہے یا نہیں ہے, اس کے شیخ کا پتا چل گیا, پھر یہ بھی پتا چلا کہ اس کا شیخ ان سے محبت بہت کرتا تھا, بڑا اعتماد تھا, آخری تین چار برس ان کی بیانات کرائے اور راتوں کو دو دو بجے ان کو بلایا کرتا تھا. اب جب ہماری مناسبت ہو گئی, ساری چیکنگ ہو گئی, اب بلا کے عاشق بن جائیں تو فائدہ ہوگا, اور اپنے آپ کو سمجھے کہ میں اولا میں ہوں, اور ویسے جس کو اولا کا نہیں پتا تو میرے جیسے کو میں کے جی میں ہوں. تو جو ٹیچر کہہ رہا ہے وہ عمل کروں نا, الف با تا. استاد جی یہ با کے نیچے ایک نقطہ ہے, تا کے نیچے دو نقطے کیوں ہیں, آپ ہمیں تا پڑھاتے, ہم تو تا ہی پڑھتے, تا کے اوپر دو نقطے کیوں ہیں, فیصلہ کر لو استاد پڑھائے گا نہیں. تو پیارے شیخ نے فرمایا کہ میں یہ جو کہتا ہوں کہ صرف فرض واجب سنت موقع, دیکھو مزہ آئے گا انشاءاللہ, فرض واجب سنت موقع دا کر لو, ایک تسبیح نہ پڑھو, ایک تلاوت نہ کرو پارا کیا, ایک رکو بھی نہ پڑھو اور ایک نفل نہ پڑھو, ولایت پکی. ٹھیک بات ہو گئی, تین دفعہ بات کی ہے. یہ فرمایا جو آدمی آگے بڑھے گا فرض واجب سنت موقع دا میں, اس کو ذکر کے بغیر مزہ آئے گا, فیصلہ کر لو, اللہ کے نام لیے بغیر مزہ آئے گا, کہے گا یا اللہ تیری یاد ہے میری زندگی, تیرا بھولنا میری موت ہے. ٹھیک, تلاوت کرنا اللہ سے باتیں کرنا ہے, اس کو تلاوت کے بغیر مزہ آئے گا. ابھی جو یہاں حلقے لگتے ہیں مغرب بعد, دو حلقے لگتے ہیں, ایک ایک کر کے قرآن پاک صحیح کرانے والے کتنے جمع ہو گئے, ابھی آج ہی ایک صاحب کا پرچہ تھا کہ قاری صاحب کو میں نے سنایا کہ دوبارہ شروع کرو، پتہ بڑے بڑے چیمپئن یہاں پر آئے ہیں، قاری صاحب کو میں نے کہا بھائی اذان میں عشاء کے 15 منٹ باقی ہیں، ابھی 15 منٹ بھی قاری صاحب پڑھاتے اور نہیں اپنا سورہ فاتحہ سنا دو، چلو یہ بھی وقت نہیں ہے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قاری صاحب کو سنا دو. جو خود قاری ہے وہ میرے پاس آ کر ہنس رہا ہے کہ قاری صاحب نے رگڑا دے دیا ہمیں، اب وہ خود قاری ہو کے قاری سے پڑھ رہے ہیں تو میرا کیا حال ہوگا آپ سوچو. تو جب اپنا قرآن پاک صحیح کرائے گا فرض واجب سنت موقعہ والا، پھر جو قرآن پاک پڑھنے میں مزہ آئے گا. تو حضرت کی دوسری بات یاد آئے، بھائی ایک پارے سے کم نہیں کرنا ہے روزانہ، حضرت یہ مسئلہ کمزوری، صحت، پڑھائی، کاروباری مسئلہ، چل 3 پاؤ کر لیں، آدھا، ربع، 2 رکوع پڑھ لیں، بھلے 10 آیتیں پڑھ لیں، ارے بھائی 1 آیت پڑھ لیں، یہ بھی نہیں ہے. قرآن پاک کھولا، دیکھا میرے رب نے کیا لکھا ہے، چوما اور رکھ دیا، چلو یہ کام کر لو. اب ایسے واقعات ہوئے کہ قرآن پاک نکالا، چوما رکھنے لگا، یہ کیا بدتمیزی ہے بھائی، ایک آیت تو پڑھ لوں، پتا چلا 1 آیت پڑھتے پڑھتے 3-4 رکوع ہو گئے. ٹھیک، اب جب یہ فرض واجب سنت موقع کر کے ذکر اور تلاوت میں آگے بڑھے گا تو کھوپڑی شریف میں آئے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نفلیں پڑھتا ہے اور ایک وقت ایسا آتا ہے اسے اللہ کا قرب مل جاتا ہے. تو اللہ کا قرب حاصل نہیں کرے گا نفل پڑھنے کے لیے، اور پھر تہجد پڑھنے میں کتنے ثواب ہیں. لیکن پیارے شیخ فرماتے تھے کہ میں ضعیف ہوں، ضعف کا زمانہ ہے. امداد الفتاوی مولانا سعید ولی، آپ کی آنکھیں بند تھی اتنی دیر، ٹھیک ہے بس، جاگتے رہو، آپ مجھے جگاتے رہو، میں آپ کو جگاتا رہوں. حضرت فرماتے تھے ہسو اور ہساؤ، جاگو اور جگاؤ، مولا کی محبت میں پھنسو اور پھساؤ. یہ بزنس کیسی ہے؟ تو حضرت فرما دیتے کہ بھائی آج کل تہجد میں اٹھنے کے بعد چڑ چڑ، غصہ، تنہائی پسند، بیوی کا حق ادا نہیں کر رہا، ماں باپ کا حق ادا نہیں کر رہا. امداد الفتاوی جلد نمبر 5 اور فتاوی شامیہ میں حضرت علامہ شامی ابن عابدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو وتر سے پہلے 2 یا 4 رکعت تہجد کی نیت سے پڑھ لیں تہجد گزاروں میں اٹھایا جائے گا. جب بیان ہے تو پھر بیان کے بعد، اگر عشاء کے بعد کئی مجلس ہے تو پھر اس وقت پھر یہ نفل بعد میں پڑھے جائیں گے. فوراً سنت وتر پڑھ کر شریک ہونا ہے اس مجلس کی، کیونکہ اس کے ثواب پھر الگ ہیں، اجتماعی عبادت کا معاملہ الگ ہے. بعض لوگ، پیارے شیخ نے فرمایا کہ اپنی انفرادی عبادت میں ایسے مشغول ہو جاتے ہیں کہ دوسرے کو حقیر سمجھنے لگتے ہیں. اللہ نے کیا، دو اللہ والے سفر میں تھے، پہلے زمانے میں پیدل اور بیل گاڑیوں پر سفر ہوتا تھا، سو گئے، تہجد میں بابا بھی اٹھا، بیٹا بھی اٹھا، اللہ والا اٹھا، بیٹا بھی اٹھا، تو سب سو رہے تھے. ایسے ایک نظر دیکھ کر کہا ابا کیا غفلت ہے، ان کو اتنی بھی توفیق نہیں ہوتی کہ 2-4 رکعت تہجد کے پڑھ لیں. تو اللہ والے بابا نے ایک آہ کھینچی اور فرمایا کاش تم اٹھے ہی نہ ہوتے، وہ زیادہ بہتر تھا. کیا عجیب جملہ ہے کہ کاش تم نہ اٹھے ہوتے، یہ زیادہ بہتر ہے. تو ان کو حقیر سمجھ رہا ہے. ایک تو تہجد فرض تو ہے نہیں، لیکن فرائض کے اندر بھی کوئی کوتاہی کرے تو ہم اس کو حقیر نہیں سمجھ سکتے. کسی کا پتا چلا کہ یہ میرے رشتے دار ہیں، ان سے ملیے، یہ سودی بینک میں ہے، اور صاحب ہم ہاتھ نہیں ملاتے، عذاب ہے. اگر کوئی سودی بینک والے نے کہیں کھانا بھجوایا، اگل تو سمجھدار ہے بھجوائے گا نہیں، تو سامنے والے نے اگر یہ کہا کہ آپ کا سود کا کام ہے اور میں آپ کی کھانا نہیں لوں گا، فرمایا تم نے، حضرت مجدد نے فرمایا تم نے گناہ کیا، یہ اللہ کا مجرم ہے. اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خانہ کعبہ کی طرف دیکھ کر اشارہ کر کے فرمایا اے کعبہ تیری عظمت سر آنکھوں پر ہے، مومن کی آبرو تجھ سے بڑھ کر ہے. آپ نے مومن کی آبرو اتار دی، وہ جانے اللہ جانے، تو ان سے لے کر مسکین سے مسکین مفتی صاحب سے پوچھ کر اس کو دے دیتا. تو کون ہے اس کو بولنے والا، تو نے کتنا بڑا گناہ کر دیا، تم نے اس کو حقیر سمجھ لیا، مومن کا دل توڑ دیا، مومن کی آبرو تو نے اتار دی. ایسے ہے نا جن کو سمجھ نہیں ہے، جن کو سمجھ ہے وہ بتا دیتے ہیں کہ بھائی میں، میرا پیسہ صحیح نہیں ہے اس لیے میں مجبور ہوں. ایک اللہ والے کے پاس ان کا مرید آیا، کہ حضرت آپ نے ایک اللہ والے کی بہت تعریف کی تھی اور میں وہ پہاڑوں پر جا کے رہتے ہیں، وہ آپ نے بتایا تھا، میں نے ڈھونڈ ڈانڈ کے ان سے ملا اور آپ سے سنا کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین اور اللہ والوں کا دسترخوان وسیع ہوتا ہے اور وہ کھانا کم بھی ہو تو مل کر کھاتے ہیں. حضرت جیسے ہی میں ان کے پاس گیا انہوں نے کھانا کھا رہے تھے, چھپا دیا مجھ سے, اور میں کتنے ہفتوں کے بعد ان کو جا کر پہنچاؤں, اور انہوں نے اس طرح کیا, ان کو بھی پتا تھا کہ میں کس تکلیف سے آیا ہوں, لیکن انہوں نے کھانا چھپا لیا. فرمایا ایسا تو ہو نہیں سکتا. کہا حضرت میں کیوں جھوٹ بولوں گا, اس اللہ والے نے ایک آدمی کے لیے, ایک انسان کے لیے اتنی مشقت اٹھائی, وہاں پہنچے اور فرمایا کہ یہ شخص تمہارے پاس آیا تھا؟ کہا جی. اور آپ نے کھانا چھپایا تھا؟ کہا جی ہاں. کیوں کیوں کنجوسی دکھائی آپ نے؟ کہا حضرت یہ بات نہیں, وہ کھانا اصل میں میرے لیے حلال تھا, ان کے لیے حرام تھا. یہ کیا تم منطق سکھا رہے ہو اپنے شیخ کو؟ کہا حضرت آپ کو پتا ہے میں دور دراز علاقوں کا رہنے والا ہوں, اور ایسے فاقے آ گئے, ہاتھ پھیلاؤں بھی تو کس کے آگے ہاتھ پھیلاؤں. اب مرنے والا تھا تو میں جنگل میں گیا, ایک پرندہ مرا ہوا تھا, تو میں اپنی جان بچانے کے لیے تھوڑا سا اس میں سے کاٹ کر اور وہ میں کھا رہا تھا, کیونکہ مجھے جان بچانے کی دو لقمے کھانے تھے مجھے تاکہ میری پیٹھ سیدھی رہے. اب میں اس کو کیسے کھلاؤں؟ یہ وہ جس نے شکایت کی تو وہ رونے لگا. یہ بدگمانی خاندان کے خاندان کو تباہ کر دیتی ہے. خاندان کے خاندان, برادریاں, سگے بھائی, پتا نہیں کیا کیا. دو دوست ایک کمرے میں رہتے تھے تو ایک دوست نے ایک دن کہا کہ بھائی آپ میرا شہد بغیر اجازت کے لیتے ہیں, یہ چوری ہے, گناہ ہے. کہا بھائی میں تو آپ کا شہد نہیں لیتا. کہا نہیں آپ چھوڑو اس بات کو, غلط کہہ رہے ہو. آپس میں کھٹ کھٹ ہوئی. کہا میں نے تو 10 دن ہو گئے شہد پیا بھی نہیں ہے, پتا نہیں کیوں دل میں آ نہیں رہا, سردی کا موسم ہے دل میں نہیں آ رہا, اس لیے میں نے شہد نہیں پیا, لیکن یہ کم کیسے ہو گیا یہ؟ کہا بھائی جب میں ایک مومن قسم کھا رہا ہے آپ کیوں نہیں اعتماد کرتے؟ کہا نہیں آج کے بعد تم سے تعلق ختم, میں دوسری جگہ تلاش کروں گا رہنے کے لیے, تم چور ہو پہلے نمبر کے. اور صبح فجر کے بعد آیا, سویا, نیند نہیں آ رہی تھی, چھٹر پٹر کی آواز آئی, دیکھا تو ہلکی ہلکی روشنی میں شہد کے برتن پر اوپر کونے پر چوہا بیٹھا ہوا تھا اور دم کو اس میں سے گھما گھما کر چاٹ رہا ہے, چھٹر پٹر. سیدھا آ کے پیر پکڑ لیا کہ بھائی آئندہ میں کبھی انشاءاللہ بدگمانی نہیں کروں گا. حضرت شاہ عبد الغنی پھولپوری صاحب رحمتہ اللہ علیہ, میرے دادا شیخ, فرماتے تھے کہ بدگمانی کرنے سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ثبوت مانگیں گے, اور ثبوت شرعی کہاں سے دو گے؟ تو اپنی گردن مفت میں کیوں پھنساتے ہو قیامت کے دن؟ اچھا گمان کر کے ثواب کیوں نہیں لے لیتے؟ اللہ تعالیٰ نے بیویوں کی سفارش فرمائی, عاشرو ہن بالمعروف, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سفارشیں فرمائیں. یہ ارشادات درد دل کتاب حضرت والا کا سفر نامہ 4 افریقہ کے ملکوں کا 2002 کا, اور فالج کی حالت میں, دل کا مریض, شوگر, زوف اور فالج, اور 4 ملک, اور جس میں سے ایک ملک ساؤتھ افریقہ میں, کم از کم 8 شہروں کا سفر. اب فیصلہ کر لو آپ. اور اس میں تو ایک ہی حدیث پاک کا ذکر ہے بخاری شریف کا, المرأة كالجن ان اقمتها كسرتها ان استمتعت بها استمتعت بها وفيا عوج. عورتیں مثل ٹیڑھی پسلی کی ہیں, سیدھا کرنا چاہو گے ٹوٹ جائیں گی, اور ان سے فائدہ اٹھانا چاہو گے فائدہ اٹھا لو گے, یہ ٹیڑھی ہی رہیں گی. ہماری پسلی ٹیڑھی ہے سیدھی ہے؟ دونوں طرف سے دیکھنا ایک پسلی کم ہے. کیوں؟ حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام پیدا ہوئی تھی, تو ہماری پسلی ایک کم ہے. پورے دنیا کے جوان یا ہم لوگ بوڑھے, کوئی اپنی پسلی کو سیدھا کرانا چاہتا ہے؟ ہے کوئی جوان بھائی؟ نہیں. کیوں؟ مر جائیں گے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کیوں نہیں مانتے؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتیں مثل ٹیڑھی پسلی کے ہیں, اگر سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو ٹوٹ جائے گی, اور اسے گزارا کرو گے, اس سے فائدہ اٹھانا چاہو گے تو فائدہ اٹھا لو گے, مگر ٹیڑھی پسلی ٹیڑھی رہے گی. ہمارے آپ کے سینے میں بھی پسلی ہے, کیا کسی کو دیکھا کہ ہاسپٹل جا کر ٹیڑھی پسلی سیدھی کرائی ہو؟ عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے, یہ سیدھی نہیں ہو سکتی. اس کے ٹیڑھے پن سے کام چلاؤ گے تو کام بن جائے گا, ورنہ ٹوٹ جائے گی, مگر سیدھی نہیں ہو سکتی. مار کے ذریعے, دھمکی کے ذریعے, تھپڑوں کے ذریعے, طلاق کی دھمکی دے کر, ماں باپ کے گھر نہ بھیج کر بیوی پر غالب آ گئے. اس کی سفارش الگ ہے, یغلبنا کریمن و یغلبہن لئیمن. جو کریم شوہر ہیں ان پر بیویاں غالب آ جاتی ہیں, اور جو کمین ہے بد اخلاق وہ گالیاں دے کر پٹائیاں کر کے عورتوں پر بیوی پر حاوی ہو جاتے ہیں. حضرت فرماتے تھے غیرت غیرت کا نعرہ مارنے والوں سنو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں. اتنے بڑے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، فاحب ان اکون کریما مغلوبا، میں اس کو محبوب رکھتا ہوں کہ کریم رہوں مغلوب رہوں. آج ہم کہتے ہیں وہ ہار جائے، بیوی کے سامنے دب جائے، ولا احب ان اکون لئیما غالبا، اور میں اس کو پسند نہیں کرتا کہ برے اخلاق، میں یہاں لئیم کا ترجمہ نہیں کر سکتا، میں اس کو پسند نہیں کرتا کہ برے اخلاق کر کے اور ازواج مطہرات پر حاوی آ جاؤں. فرمایا کیا حیا ہے کہ نعرے مارتا ہے بیوقوف. حضرت والا داڑھی والوں کو مولوی فرماتے تھے. فرمایا اگر میں مولویوں کا امتحان لوں اور ان کے گھر سے خط لکھواؤں تو سب سے زیادہ مولوی ہی فیل ہوں گے. یعنی کہ صرف بیان سے مراد یہاں نہیں، ایک مثال حضرت دیا کرتے تھے، اسی طرح بیان کرنے والا ہے تو بیان کرنے والا جو بیان کر رہا ہے تو مزہ آ رہا ہے، ٹھیک، آسانی بھی ہے لیکن عمل کرنے میں آسانی ہے. باہر تو سب سے بڑے اچھے اخلاق سے رہیں گے اور یہ اخلاق گھر کے اندر بھول جائیں گے کہ یہاں کے لیے کیا حکم ہے، ہمارے لیے کیا حدیث پاک ہے، کیا سنت ہے کہ محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسکرا کر گھر میں داخل ہوتے تھے اور سلام میں پہل فرماتے تھے. اس حدیث پاک پر، اس سنت پر ہم میں سے کتنے لوگوں کا عمل ہے؟ ایسا چہرہ بنا کر رکھتے ہیں بھیانک اور خوفناک کہ بچوں تک کو ہمت نہ ہو کچھ مانگنے کی اور قریب آنے کی. اور پیارے شیخ فرماتے تھے آج کے دور میں اپنے اولاد کو دوست بناؤ، ایسا پیار دو وہ کہ غیروں کے پاس نہ جائیں، وہ ہر وقت گالی اور تڑی اور یہ سب، تو ہم سے دور ہو جائیں گے. جب ہم سے دور ہو جائیں گے تو ہم جتنے مخلص اپنے اولاد کے ہوں گے اور کون مخلص ہوگا اتنا. لیکن اپنے ہی برباد بچیوں کے خط آئے کہ ماں باپ کی لڑائی، خصوصاً بابا کا ماں کو مارنا تھپڑے، ماں کا رونا چلانا، ہم پیار سے محروم رہیں. دیکھیے چاہے مسلمان ہو یا مسلمان نہ ہو، آنکھ کی غذا حسین مناظر ہیں. مسلمانوں کی آنکھ کی غذا قرآن پاک کو دیکھنا ہے، خانہ کعبہ کو دیکھنا ہے، روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا ہے. ہر چیز کی غذا ہے. آنکھ میں خدا نخواستہ مٹی اڑ رہی ہے، مٹی پڑ گئی کیا ہوگا بتاؤ؟ غذا مٹی ہے آنکھ کی غذا نہیں. زبان کی غذا، اچھے اچھے کھانے، کان کی غذا، ہاتھ کی غذا، دل کی غذا بھی ہے. غور سے سننا حضرت والا کا جملہ، دل کی بھی غذا ہے، چاہے مسلمان ہو چاہے مسلمان نہ ہو، دل کی غذا محبت ہے. اور سب سے کامل اور پیاری محبت اللہ تعالیٰ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. اب بیٹی ہو یا بیٹا ہو، وہ پیار کے بھوکے ہیں. اب جب ہم ان کو پیار نہیں دیں گے، منوس کہیں گے، گالی دیں گے، تھپڑے ماریں گے، تو یہ غذا تو چاہیے نا، بھوکا تو نہیں رہ سکتا دل محبت کے بغیر. اب وہ جو دھوکے باز ہوتے ہیں، وہ جو لڑکیوں کو، جوان بیٹیوں کو بیوقوف بناتے ہیں، سودا لینے بھی بیٹی جاتی ہے مار کھا کر، اس کو تو پیار چاہیے، اس کو تو محبت چاہیے. وہ ڈاکو ہیں، ابھی پرسوں دو راتوں کو بیان ہوا تھا یہ اس بات پر کہ یہ ڈاکو کس طرح ڈاکے مارتے ہیں، کس طرح ہماری بیٹیوں کو برباد کرتے ہیں، اور ہم کس طرح بدماشوں کی طرح ساری رات جاگ کر فیس بک، یوٹیوب اور جو بھی بدماشیاں سو رہے ہوتے ہیں. ان بیچاروں کو محبت چاہیے، چاہے چھوٹا بچہ دو برس کا ہو، آزما کر دیکھ لینا آپ، ان کا دھیان ادھر ہی جائے گا جو ان کو پیار دے. اور یہاں پر ہمیں خود ہی پیار نہیں آتا تو دوسروں کو کیا دیں گے؟ دیکھو نا، جب جیب میں مال نہیں ہے تو اپنے ماں باپ بھائی بہن پر کیا خرچہ کریں گے؟ جب ہمارے دل کے اندر محبت ہے ہی نہیں تو پھر ہم دوسروں کو کیا محبت دیں گے؟ اس محبت کو سیکھا جاتا ہے. بس ذرا سا کچھ ہوا چکھنے چلانے شروع ہو گئے. بیوی ہو، شوہر ہو، کوئی بھی ہو، سب کو محبت چاہیے. بوڑھے ماں باپ ہو گئے، جوانی میں تو ہم گھیرا لگا کر رہتے تھے، اب ابا کیونکہ بار بار ایک چیز مانگ رہے ہیں، بار بار ایک بات کا پوچھ رہے ہیں، تو اب ہم ابا کے پاس کیوں بیٹھے؟ جا کے نیٹ کیبل پر بیٹھے، بابا کے پیر دباتے ہیں تو بابا کہتے ہیں دباتے ہی جاؤ، دباتے ہی جاؤ. اب اتنا متھا کس کے پاس ہے دبائیں؟ وہاں ٹائم ہے ہمارے پاس، گناہوں کے اندر ٹائم ہے بہت ہمارا، لیکن ماں باپ کی فکر نہیں. تو فرمایا کہ یہ سیدھی نہیں ہو سکتی. علامہ شہاب الدین احمد بن محمد قسطلانی نے ارشاد فرمایا شرح بخاری میں، حدیث کی، اس حدیث کی شرح کی ہے، المرۃ تزل کی شرح کی ہے، وفی الحدیث اشارۃ الی الاحسان الی النساء ورفق بہن وصبر علی وجہ اخلاقہن واحتمال ضعف عقولہن. اس حدیث میں تعلیم ہے کہ عورتوں کے ساتھ احسان کرنے کی، اور ان کے ساتھ نرمی سے پیش آنے کی، اور ان کے ٹیڑھے پن پر صبر کرنے کی، بوجہ اس کے کہ ان کی عقلیں کمزور ہیں. ہر کچھ مہینے کے بعد کسی خاتون کا خط آ جاتا ہے یا ای میل آ جاتا ہے کہ اسلام نے ہمیں حقیر کر دیا، ہم کیا جنت میں نہیں جائیں گے؟ آپ کو کس نے کہا آپ جنت میں نہیں جائیں گی؟ شوہر اگر نیک نہیں ہے، بیوی اگر نیک ہے، تو اللہ اس کو جنت میں نہیں بھیجیں گے؟ اللہ ظلم سے پاک ہے، ایسی سوچ بھی بے وقوفی کی ہے، ٹیڑھی پسلی ہو نا آپ، لیکن ہماری بھی تو ٹیڑھی پسلی ہے، تو آپ کی بھی ٹیڑھی پسلی کی ہوئی، تو آپ جو جنت میں کیوں نہیں جائیں گے؟ اگر شوہر فرما بردار اللہ کا نہیں، اللہ کسی بہانے سے بخش دے، وہ اللہ کا ہے معاملہ ہے، اللہ اپنے قانون کا محتاج نہیں ہے، سپریم کورٹ ہائی کورٹ پھانسی کا فیصلہ دے دیتی ہے، اور اپیل کرتا ہے اپنی پریزیڈنٹ پرائم منسٹر سے، وہ کہتے ہیں ہمارے ملک کا قانون ہم پر حکومت نہیں کر سکتا، ہم اپنے اختیارات استعمال کرتے ہوئے پھانسی کے مجرم کو باعزت طور پہ بری کرتے ہیں۔ میں نئی بات بتا رہا ہوں، یہ کوئی نئی بات ہے بھائی؟ نہیں۔ تو جب ملک کے قانون کا پابند نہیں ہے پریزیڈنٹ پرائم منسٹر، تو اللہ تعالیٰ اپنے قانون کے کیسے پابند ہو سکتے؟ اللہ جج تھوڑی ہے، چیف جسٹس تھوڑی ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ مالک یوم الدین ہے، مالک ہے اس دن کے۔ اور ایک عجیب بات آپ کو بتاتا ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ خوش ہو جائیں گے سن کر، ہم اتنے گناہگار ہیں، اس پر خوشی کی بات نہیں ہے، ہم اتنے گناہگار ہیں، کوئی گندی فلم دیکھ رہا ہے، میں سب نہیں گناؤں گا، ہم سب کو پتا ہے کیا کیا گناہ ہے کیا کیا نہیں ہے، میں تو چند باتیں گناؤں گا، کوئی زنا میں مبتلا ہے، کوئی شراب میں، کوئی گندی فلم میں، کوئی مسلسل آدھے گھنٹے تک ماں اور باپ کو گالیاں دے رہا ہے، چیخیں مار رہا ہے، کوئی شراب میں، کوئی زنا میں، کوئی کس گناہ میں، کوئی کس گناہ میں، شادی کے اندر اتنی بڑی عبادت ہے یہ، اور اس کے اندر گناہ ڈال دیا، اور ناچ گانے ہو رہے ہیں تہجد کے وقت، غلط کہہ رہا ہوں تو آپ بتا دیں، فجر کی اذانیں ہو رہی ہیں، ناچ گانا چل رہا ہے، کتنا بڑا اللہ کو غصہ دلایا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کوئی تاریخ اٹھا کر مجھے بتا دیں، آپ مجھے کوئی دنیا کا کوئی واقعہ بتا دیں کہ عین اس حالت میں اللہ نے کسی کو عذاب دیا ہو، ایسے واقعات ہیں، لیکن اس کو نہیں گنا جائے گا۔ لیکن آپ مجھے، ابھی ہم بڈھے ہو گئے، آخر اتنے شہروں میں بیان ہوتا ہے، کئی ملکوں میں بھی اللہ نے جانے کی توفیق عطا فرمائی، ہمیں تو ایک بھی ایسا واقعہ نہیں ملا۔ وجہ جو بیان کے شروع میں عرض کیا تھا، وجہ اللہ تعالی حلیم ہے، حلیم کا مطلب انتقام لینے میں جلدی جو نہ کرے، اللہ کی ڈھیل ہے۔ اب اللہ کرے یہ بات میرے دل میں اللہ ڈال دے، اور ہم سب کے دل میں اللہ ڈال دے، کہ یہ ڈھیل کیوں ہے، یہ ڈھیل کی وجہ کیا ہے اس کی، اور اس وجہ پر ہم لوگ عمل کرتے ہیں نہیں کرتے؟ ڈھیل کی وجہ سن لیں آپ، ڈھیل کی وجہ ہے کہ میرا بندہ کبھی توبہ کر لے گا؟ ایک رمضان کے بعد دوسرا رمضان اللہ کیوں دے رہے ہیں؟ پچھلے رمضان میں میرے بندے نے بدماشی کی تھی، اب رمضان اس کو پھر دے رہا ہوں، ہو سکتا ہے یہ حدیث دل میں زلزلہ پیدا کر دے کہ ہلاک ہو وہ شخص جس کو رمضان ملے اور اپنی مغفرت نہ کروائے۔ یہ کیوں اللہ میں شب قدر دے رہے ہیں، شب برات دے رہے ہیں؟ کیوں جمعے کے دن مغرب سے پہلے ہر دعا قبول ہوتی ہے، چاہے چند منٹ کی دعا ہو، چاہے 15 منٹ کی دعا ہو، ہر دعا قبول ہوتی ہے؟ یہ ڈھیل اس لیے ہے، اس لیے نہیں ہے کہ ہم گناہوں میں اور بدماش اور جری ہو جائیں، یہ ڈھیل اس لیے ہے کہ اختر جگ میں آئے ہو، کچھ دیا دھرم کے کام کرو، یہ وقت نہیں آئے گا ہاتھ میں جو کرنا ہے سو آج کرو۔ تفسیر موضوع القرآن حضرت شاہ عبد القادر رحمتہ اللہ علیہ لکھا ہے تفسیر میں، پیارے شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاکر محمد اختر صاحب رحمتہ اللہ نے سنایا، کہ وہاں عرش اعظم پر لکھا ہوا ہے، سبقت رحمتی علی غضبی، میری رحمت اور غصے میں دوڑ ہوئی، میری رحمت جیت گئی۔ مطلب وہی مطلب جو بتایا، مالک یوم الدین، مطلب یہ کہ جو قانون کے حساب سے نہیں بخشا جائے گا، اللہ تعالیٰ اپنے مرائے میں خسروانا اپنی رحمت کی شان سے اسے بخش دیں گے اللہ تعالیٰ۔ اہل علم مفتی صاحبان ہمیں اور آپ کو یہ تو بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے معافی کا دروازہ کھلا ہوا ہے، گھبراؤ مت، کوئی بھی شیخ جو ہے وہ ہمیں مایوس نہیں کرے گا، لیکن یہ نہیں کہہ سکتا ہمیں کہ تمہیں جو کرنا ہے کرو۔ بخاری شریف میں جو ہے وہ ایک زانیہ عورت کی بخشش ہوئی تھی، تم بھی سب زنا کرو، فکر نہ کرو، یہ کوئی نہیں بتا سکتا۔ کوئی اللہ والا، دنیا کا سب سے بڑا اللہ والا، یہ نہیں کہہ سکتا کہ تم جنت میں جاؤ گے، یہ نہیں کہہ سکتا۔ اللہ کی رحمت کے مضمون تو سنائے گا، لیکن قانون بتائے گا۔ اب دیکھو، ابھی چند دن پہلے 3-4 مرتبہ میں نے یہاں بیان کیا حضرت کی بات، کہ بھائی ایک گناہ کرنے سے 1000 تہجد کا نور گیا، ایک بدنظری کرنے سے اعتکاف کا نور بھی گیا، یہ بھی گیا، وہ بھی گیا۔ اور یہ بتایا کہ حضرت نے فرمایا تھا جب یہ بیان کرنا تو یہ بیان ضرور ساتھ میں کرنا، ورنہ لوگ مایوس ہو جائیں گے، یہ ضرور ساتھ میں کہنا کہ توبہ کی برکت سے وہ نور واپس آ جاتا ہے اور تیز ہو جاتا ہے۔ تو یہ تو حضرت سے ایک بات نہیں ہے یہ جو میں کہہ رہا ہوں، اب تک کئی 100 باتیں مجھے حضرت والا کی جو سنی ہوئی، اس کا دلیل قرآن پاک حدیث پاک سے مل گئی. ہم نے کبھی تحقیق بھی الحمدللہ نہیں کی اللہ کے کرم سے. تو کل مولانا انوار لوگ صاحب آئے ہنستے ہوئے ہاتھ میں کتاب, تو شاید مظاہر حق کی کتاب یا کون سی کتاب ہاتھ میں تھی, نام مجھے یاد نہیں ہے کتاب کا اس وقت, تو اس میں نشان لگایا ہوا تھا درمیان میں. نے کہا مولانا کہ وہ کیا بات ہے, کہ وہ جو حضرت کی بات آپ تم دو تین دن سے سنا رہے ہو نا, اس کی دلیل مل گئی مجھے, تو میرا دل چاہ تم بھی خوش ہو جاؤ گے. ظاہری بات ہے خوشی تو ہوتی ہے. وہ حدیث پاک دکھائی بخاری شریف کی کہ زنا کرنے سے ایمان چلا جاتا ہے, یہ کرنے سے ایمان چلا جاتا ہے, مفہوم میں یہ گناہ کرنے سے نور چلا جاتا ہے. آخر میں دو لائنیں لکھی ہیں لیکن بندہ توبہ کرتا ہے تو نور واپس آ جاتا ہے, وہ ایمان واپس آ جاتا ہے. جناب ہم اپنے اللہ کو پہچانے ہی نہیں ہے تو پھر کیا کریں؟ جب اللہ کو پہچاننا تو ویسے بھی آسان نہیں ہے. کون دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں نے اللہ کو پہچان لیا؟ اتنا تو ہماری کھوپڑی شریف میں آنا چاہیے کہ ماں بچے سے نفرت نہیں کرتی. اللہ ہم گندوں سے نفرت تھوڑی کریں گے. کہ حضرت کیسے فرماتے تھے کہ مجھے دنیا میں کوئی ایک واقعہ دکھاؤ کہ بچے نے ماں کے گود میں پیشاب پخانہ کر لیا ہو. آج کی مائیں کہتی ہیں کہ بچے تو پیشاب پخانہ کرتے ہی نہیں ہیں, پمپر تو لیک ہوتا ہے یا نہیں؟ تو بچے نے ماں کی گود میں چھاتی پر بچہ بیٹھا ہوا ہے پیشاب پخانہ کر دیا. فرمایا مجھے ایک مثال لا کر دو کہ ماں نے پیروں سے پکڑ کر اور چھپکلی کی طرح مار دیا ہو. تو ایک واقعہ مجھے بتاؤ. ماں گلے بھی نہیں لگاتی, ماں اس کو بازوؤں سے پکڑ کر, اس طرح بازو دور ہیں, بازوؤں سے پکڑ کر واش روم میں لے جاتی ہے, پھر کپڑے اتارتی ہے, بدن صاف کرتی ہے, نہلاتی ہے, بدن سکھاتی ہے, پاؤڈر لگاتی ہے, کپڑے صاف پہناتی ہے, گلے لگاتی ہے نہیں لگاتی, چومتی ہے نہیں چومتی, ہلکا سا کان ایسا کر کے آئے بدھو اب نہیں کرنا, ماں کو پتا ہے پھر کرے گا, پھر ماں یہی کام کرے گی. اللہ تعالی ہم گناہگار سے نفرت نہیں کرتے لیکن گلے بھی نہیں لگاتے, اپنی رحمت کی آغوش میں جگہ بھی نہیں دیتے. میرے بندے میری آغوش میں آنا ہے تو ٹھیک ہے نا, پاک ہو کر آ جاؤ. یہ پیشاب پخانے سے بھی گندی چیز لگی ہوئی ہے گناہوں کی, ہماری تو رحمت تڑپ رہی ہے کہ تو توبہ کر تو ہماری آغوش میں آ. تو اللہ بھی ہم سے نفرت نہیں کرتے لیکن ہم توبہ کر کے پاک صاف تو ہو جائیں بھائی. اگر کوئی حضرت فرماتے تھے, شیخ العرب العجم حضرت مولانا شاکر محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر کسی نے خدا نخواستہ یہ عہد کر لیا ہے کہ میں یہ پیکٹ کر لیا ہے, یہ کانٹریکٹ کر لیا ہے کہ آج کے بعد میں نے گناہ چھوڑنے ہی نہیں ہے, کسی نالائق نے, گناہگار تو ہم بھی ہیں لیکن کسی نالائق نے یہ اگر پیکٹ کر لیا ہے کہ میں تو ہاتھ سے جوانی برباد کروں گا ہی, میں تو ننگی فلمیں دیکھوں گا ہی, سب کام کروں گا, تو حضرت نے فرمایا کہ ایک اللہ کے جو اللہ والے ہیں ان کا غلام اختر بھی ہے, تو ایک اختر کی بات مان لو, آج ایک عہد اور کر لو کہ اللہ جو میں نے نالائکی اور کمینے پن کا عہد کیا ہے کہ میں گناہ نہیں چھوڑوں گا, تو اللہ ایک عہد میں ابھی کرتا ہوں کہ آج کے بعد آپ کو بھی در نہیں چھوڑوں گا, آپ کے در کو بھی نہیں چھوڑوں گا. جب دل ہی لگا بیٹھے ہر ناز اٹھانا ہوگا, سو بار وہ روٹھے سو بار منانا ہوگا. فرمایا اختر ایک نصیحت کرتا ہے کہ کبھی بھی توبہ کے بغیر نہ رہنا, کبھی بھی توبہ کے بغیر کھانے کو ہاتھ نہ لگانا, کبھی بھی توبہ کے بغیر سونا بھی نہیں. حضرت مجدد نے فرمایا کہ گھبرانا نہیں, اگر کاملین میں نہیں اٹھائے گئے تو انشاءاللہ تائبین میں ضرور اٹھائے جاؤ گے. اب اس سے زیادہ اللہ کی رحمت کا کون کیا بیان کر سکتا ہے میرے دوستوں اور ساتھیوں؟ کوئی ایسا ہے دنیا میں جو کسی کو گناہوں کی اجازت دے؟ حضرت نے کیا گناہوں کی اجازت دی؟ فرمایا اگر شرم کا پیالہ پی لیا ہے اور یہ عہد ہی کر لیا ہے کہ میں گندی فلمیں نہیں چھوڑوں گا, یہ گناہ نہیں چھوڑوں گا, تو ایک ساتھ میں ایک اللہ سے ایک معاہدہ کر لو کہ اللہ آپ کو نہیں چھوڑوں گا, چار شرطوں سے توبہ کروں گا, 70 دفعہ توبہ کی شرطوں کے ساتھ ہم توبہ کریں گے اللہ 70 مرتبہ معاف کر دیں گے. پھر کیا ہوگا پتا ہے؟ نمبر ایک گناہ سے الگ ہونا, نمبر دو ندامت تاری ہونا, نمبر تین پکا ارادہ آج کے بعد گناہ نہیں کروں گا, نمبر چار جس کا حق مارا اس کا حق واپس کر دینا. ٹھیک ہے, گناہ کر لیا, خدا نخواستہ مومن کی شان نہیں ہے گناہ کرنا, یہ بھی یاد رکھنا آپ, گناہ ہو سکتا ہے. اے حضرت مجدد کی بات سننا, یہ اللہ کے پیارے آپ لوگ بیٹھے ہیں, پھر بتا رہا ہوں عام مجمع میں بات نہیں کر سکتا میں, ہے بھی کس کی بات. حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ حدیث پاک ہے, صدی میں ایک آتا ہے, اور کتنی بڑی شخصیت تھی, وہ علماء موجود ہیں, مفتی صاحبان موجود ہیں, ان سے پوچھ لیں کہ کتنا بڑا اللہ والے تھے, کتنا بڑے عالم تھے. فرمایا کہ مان لو دیکھو بھائی یہ جملے غور کرنا، کل کو کوئی ایسا نہ کرے کہ آپ پہلا جملہ کاٹ کے دوسرا جملہ آگے کر دیں، یہاں تو ایسا ان لوگوں سے تو میں امید نہیں کر سکتا ایسا گڑبڑ کریں گے، کوئی سن لیتا ہے اس میں سے کبھی ایسے گڑبڑ کرتے، پھر جب میں ان کو اصل کیسٹ سناتا ہوں تو ان کو شرمندگی ہوتی ہے کہ اس نے دھوکہ دیا ظالم نے جان بوجھ کے تمہیں پھنسایا. اگر یاد رکھیے گا، اگر نہیں لگائیں گے تو گناہ گار ہو جائیں گے ہم. اگر دوزخ نبی ہوتی، اگر آ گیا نا، دوزخ ہے یا نہیں ہے؟ جنت دوزخ پر ایمان ہے، بس ختم، ماشاءاللہ یہ ایمان کا جز ہے یہ. لیکن سمجھانے کے لیے، مجھے غیرت دلانے کے لیے، حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرما رہے ہیں اگر دوزخ نبی ہوتی، اگر دوزخ نبی ہوتی تو لائق بندے جو اللہ کے احسانات کو یاد کرتے ہیں روزانہ پانچ منٹ، فرمایا اگر دوزخ نبی ہوتی تو لائق بندہ اللہ کے احسانات دیکھ کر اللہ کو ناراض نہیں کر سکتا. دنیا کا احسان دیکھ لو آپ کے بھائی، بیٹا یہ کیا ہے وصیت میں، اس دوست نے مجھے انگلی سے پکڑ کر سکھایا. ہمارے بابا ہمیں کتنی نصیحت فرماتے کہ بابا کو ایک کام ملا، اتنے پیسے نہیں تھے کہ کرائے پر لے سکے دکان چھوٹی. میں نے اپنے آنکھوں سے وہ دفتر دیکھا ہے، اپنی آنکھوں سے. آپ سمجھیں یہ محراب جتنا ہے نا، یہ محراب بس اتنی دکان. اور انہوں نے بابا سے کہا کہ آپ اپنی ٹیبل اور کرسی لے آئے اور جو ہم ساتھ مل کر بیٹھیں گے گرمی سردی میں آپ بھی ساتھ بیٹھنا. تو بابا نے اپنا ٹیبل اور کرسی وہاں لگائی. ہر وقت بابا فرماتے رہتے تھے کہ اس کے احسان کو کوئی بھولنا نہیں، اس نے نہ صرف مجھ پر احسان کیا، میری اولاد پر بھی احسان کیا. آج جو تمہیں دال روٹی اچھی مل رہی ہے یہ اس کا احسان ہے. اس کے بعد پھر اور ترقی کاروبار میں ہوئی، سننا میں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے. میں 15 سال کا تھا جب بابا نے کاروبار میں بلایا تھا. پھر تیسری منزل پر ایک دفتر تھا، اس کا ایک کمرہ اس محراب سے ڈبل سے تھوڑا بڑا سمجھ لو. وہاں بھی حضرت بابا کے دوسرے دوست نے بابا کو ٹیبل پر کرسی دی. ہر وقت اور بھی آپ بھی دیکھ لو، کوئی ٹوپی دیتا ہے ہدیہ، جزاک اللہ. جس نے سر دیا ہے اس کا کیا جزاک اللہ، کہ ہمارا سر سرکشی نہ کرے. ایک دعوت رات کو کھائی ہم نے اور اس کو کئی دفعہ کا مزہ آیا، جزاک اللہ. اکمل کو دعا دی، اکل تعام کل ابرار وسلط علیکم ملائکہ وافطر عندکم الصائمون. اس کے بعد پھر فجر میں دوستوں سے کہا کہ رات کو مزہ آیا کتنا ماشاءاللہ. ابھی وہ آئیں گے وہ آپ ہی آ گئے لو، یہ تو عجیب بات نہیں ہے. ابھی ان سے پھر کہیں گے کہ رات کو اتنا مزہ آیا، جزاک اللہ. دعا بھی دی تو ایک رات کو اگر کھانا کھلایا اللہ نے ان کے ذریعے تو اس کا جزاک اللہ. جس نے کروڑ روپے کا میدہ دیا اس کا کیا جزاک اللہ ہے بھائی، اس کا جزاک اللہ کیا ہے؟ جزاک اللہ کون اللہ کا کہہ سکتا ہے؟ مطلب اس کا شکر کس طرح ادا کرنا ہے؟ اس کھانے نے خون بنایا، خون سے اعضا میں طاقت آئی، اللہ نے کھلایا چاہے کسی کے ذریعے کھلایا، جس کے ذریعے کھلایا اس کا جزاک اللہ. اور جس نے کھلایا رب نے اس کا کیا جزاک اللہ کا مطلب یہ نہیں کہ نعوذ باللہ ہم اللہ کا جزاک اللہ کہیں گے، مطلب یہ کہ یہ جو رات کو کھانا کھایا اس سے خون بنا، بلڈ بنا، اس سے ہمارے اعضا میں طاقت آئی، اس اعضا کے اللہ کو ناراض نہ کریں ہم. اور ابھی پچھلے دنوں زبان سے اللہ نے نکلوا دیا کہ میری ماں بہن بہو بیٹیوں، اللہ تعالیٰ نے کسی کے ذریعے آپ کو دوپٹہ دیا اور چادر اچھی سی آپ کو دے دی نماز کی، آپ اس کا جزاک اللہ کہہ رہی ہو. اللہ تعالیٰ جس نے سر بخشا کروڑوں روپے کا، اس کا کیا شکر ادا ہے؟ اس کا شکر میری ماں بہن بہو بیٹیوں یہ ہے کہ بال آپ کے ستر میں ہیں، آپ کا ستر نہ کھلے بال اور آپ شرعی پردے کے ساتھ چلی جاؤ، یہ ہے اصل. اور اس کا جزاک اللہ کہہ رہے ہیں کہ بہن جب میں نماز پڑھتی ہوں تمہارے دوپٹے میں تم یاد آ جاتی ہو، میں تمہارے لیے دعا کرتی ہوں. ہمیں اللہ یاد نہیں آتے کہ جس نے بغیر مانگے کلمہ عطا فرمایا، جس نے بغیر مانگے ایسے ایسے انعامات دیے. تو جب اللہ کے احسانات یاد کریں گے، میں عرض کر رہا تھا، جب اللہ کے احسانات یاد کریں گے اور اگر ہم نے یہ عہد کیا ہوا ہے کہ ہم گناہ نہیں چھوڑیں گے، اور حضرت نے ہمیں سکھایا کہ عہد کر لو ایک کہ اللہ آپ کو بھی ہم نہیں چھوڑیں گے، تو جو اللہ کے احسانات یاد کریں اور بار بار ان چار شرطوں سے توبہ کریں، اشک باری سے، آزاری سے، تڑپتے ہوئے دل سے. ہم جب آپ بتاؤ، پیارے شیخ فرماتے تھے مچھلی کو پانی سے جدا کرو کتنی تڑپتی ہے، جال میں تڑپ رہی ہے، اس کے 20 فٹ کی چھلانگ لگا رہی ہے، پھر 18 16 12 10 8 6 4 2 0 مچھلی مر گئی بغیر پانی کے، پانی میں ڈال دو اس کو، کیا کرے گا؟ کچھ بھی نہیں، ایسی رہے گی پانی کے اندر. فرمایا کہ اگر مچھلی تڑپ رہی ہے اور مرنے والی ہے اور تم اس کو جو ہے وہ پانی میں چھوڑ دو، تو وہ آہستہ جائے گی مٹکتے ہوئے یا تیزی سے جائے گی؟ تیزی سے جائے گی. فرمایا اللہ کے معافی کے سمندر میں تڑپ کے چھلانگ لگا دیں. جس طرح مچھلی کو پانی کے بغیر سکون نہیں ہے, اس طرح ہمیں بھی اللہ کے فرما برداری کے دریا کے بغیر سکون نہ ملے تب اللہ کا پیار ملتا ہے. مچھلی کو کسی نے ایکیورم میں, ایک پتہ نہیں ایکیورم بولتے ہیں کیا بولتے ہیں, جو بھی ہوتا ہے شیشے والا, وہ اس میں رنگین مچھلیاں ہیں, شرارت سوجی ایک مچھلی کو ٹارگیٹ بنایا, پیلے کلر کی مچھلی ایک ہی تھی وہاں, اس کو اٹھایا, وہ تڑپی تڑپی جب مرنے والی تھی چھوڑ دیا. اس نے 100 دفعہ اس طرح کیا, 101 مرتبہ پھر نکالا. ایسے اذیت دینا منع ہے, یہ مثالیں دی جاتی ہیں کہ پھر نکالا اور کہا ہے مچھلی تجھے شرم نہیں آتی, 100 دفعہ تجھے میں نے پانی سے باہر نکالا ہے تو پھر پانی میں چلی جاتی ہے, تجھے حیا نہیں آتی؟ تو مچھلی کہے گی کہ پانی سے جو میں نکل گئی ہوں تو واپس میں پانی میں جانے اگر میں شرم کروں گی تو میں تو مر جاؤں گی, اس لیے میں کیوں شرم کروں. تو بارہا شیطان نے اور نفس نے ہمیں اللہ کے قرب سے دریا سے نکالا ہے, ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم جلدی سے دوبارہ توبہ کر کے اللہ تعالی قرب کے دریا میں چلے جائیں. آپ دیکھیں جب پانی کم ہوتا ہے اور مچھلی اوپر آ گئی اور گرمی لگی, دھوپ کی, اس میں نشہ آ گیا, ایک بے ہوش ہونے لگی, بچے نے بھی پکڑ لیا, مچھلی کو تڑپ بہت زیادہ ہوئی, بچے کو رحم آیا, اس نے مچھلی کو پانی میں ڈال دیا. اب مچھلی کبھی اوپر نہیں آئے گی, پانی کے تہ میں رہے گی کہ شکار نہ ہو جاؤں. جب ہم نے توبہ کر لیا, اللہ کے قرب کے دریا میں آ گئے, اگر ہم اوپر جائیں گے گناہوں کی گرمی آئے گی, شیطان و نفس ہمیں دبوچ لے گا. ہم نے جدائی, مچھلی نے پانی کی جدائی سے سمجھ لیا کہ پانی کے بغیر کتنی تڑپ ہے. ہم بار بار اللہ سے جدا ہو رہے ہیں گناہ کر کے, اللہ کے قرب کے پانی سے جدا ہو رہے ہیں, ہمیں وہ تڑپ یاد نہیں آتی کہ پانی کے بغیر کتنی تکلیف دی. اب اللہ کے قرب کی دریا کے اندر ہم نیچے بالکل چلے جائیں گے, یعنی کہ اسباب گناہ سے بھی دور ہو جائیں گے. تلک حدود اللہ فلا تقربوا, اللہ نے جو حدیں قائم کر دی اس کے قریب بھی انشاءاللہ نہیں جائیں گے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ فرمایا عاشرون بالمعروف, سوچو یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے, اور اللہ تعالیٰ بادشاہوں کے بادشاہ ہیں, بڑے آدمی کی سفارش بھی بڑی سمجھی جاتی ہے, تو اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے لیے سفارش نازل فرمائی, مردوں کے لیے سفارش نازل نہیں فرمائی. اس میں احادیث مبارکہ میں کئی احادیث مبارکہ ہیں جو ہماری ماں بہن بہو بیٹیاں سن رہی ہیں, سمجھ لیں کئی دفعہ احادیث مبارکہ سنا چکا ہوں میں آپ لوگوں کو. تو ایسا نہیں ہے کہ جس طرح چاہے شوہر کو تنگ کرو, صرف شوہر کو جس نے ناراض کیا, جائز بات میں اس کی بات نہ مانی اور شوہر ناراض ہو کے سو گیا, حدیث پاک کا مفہوم ہے ساری رات فرشتے اس پر لعنت کریں گے. فرشتہ ایک تھوڑی ہے, ساری رات فرشتے لعنت کریں گے, اور لعنت کا مطلب ہے بہت انرحمہ, اللہ کی رحمت سے دوری. اس لیے کہ عورتیں کمزور ہیں اور ہمارے پاس قیدی ہیں وہ عورتیں. اس وقت ان کے امبا ابا وہاں پر کہاں ہیں؟ اس وقت ماں کہاں ہے جس کے گھٹنوں پر سر رکھ کر رو کر اپنا دل کا حال بتا دے؟ میری ماں بہن بہو بیٹیوں, جتنی تکلیف پہنچے ماں باپ تو کبھی بتاؤ ہی نہیں. اب بعض عورتیں کہتی ہیں, لکھت لکھتی ہیں, آ تو نہیں سکتی یا جائز نہیں ہے, تو وہ کہتی ہیں کہ ہمارا دل تو پھٹ جائے گا, ہم کس سے ذکر کریں, غیبت تو حرام ہے. شیخ العرب العجم اور علماء فرماتے ہیں کہ آپ اپنے دل کا بوجھ اس کے سامنے ہلکا کر سکتی ہیں جو آگ لگانے والی نہ ہو, بھائی ہے آگ لگانے والا نہ ہو. جذبہ, ارے بہن ہم مر گئے, چوڑیاں پہنی ہیں, ابھی بہنوں کے دانت توڑواتا ہوں, میرے گنڈوں سے دوستیاں ہیں, یہ ایسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں, ایسے واقعات درجن ہوا ہے, یہ کیا محبت کرے گا پھر اپنی بیوی کے ساتھ؟ تو فرمایا پیارے شیخ کو اللہ قبر کو نور سے بھر دے, فرمایا کہ اے بیویوں, صرف ایک بار آپ اپنے دل کا بوجھ شیخ کو لکھ دو, ٹھیک, اس میں بھی چین نہیں آ رہا, تو کوئی ایسی نیک بیوی ہو یا آپ کے محرم میں کوئی ایسا ہو جو آپ کو اللہ سے جوڑے اور صبر سکھائے اور معافی اور درگزر سکھا کر آخرت کا آپ کا انتظام کرا کر دے. چلو بوجھ ہلکا کر لو, اس سے زیادہ کیا دین پیارا ہوگا. جاؤ, چاہے میں ہوں چاہے آپ ہوئے, میرے دل میں کوئی بوجھ ہے خدا نخواستہ, میں جگہ جگہ غیبتیں کرتا رہوں تو پھر پکڑا جاؤں گا, الغیبت اشد من الزنا, میں اپنا حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمتہ اللہ علیہ کے صاحبزادے مولانا عبیداللہ خالد صاحب دامت برکاتہم کے پاس جانا ہوا. عجیب اللہ کی شان ہے, ایک ہفتہ پہلے پیر کے دن وہ حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمتہ اللہ علیہ سے ملے, اگلے پیر کو اللہ کے پاس چلے گئے. مولانا عبیداللہ خالد صاحب دامت برکاتہم کا ہم بیٹھے تھے اور اس شدید بیماری میں مولانا سلیم اللہ خان صاحب دور حدیث میں سبق پڑھا رہے تھے ویل چیئر پر. تو جب آئے تو پتا چلا ویل چیئر پر اور یورینل ساتھ میں لگا ہوا, اور مولانا نے فرمایا کہ ابا کو پمپر بھی پہنا ہوا ہے. اس بیماری کی حالت میں کیا اللہ کے عاشق ہیں یہ, ہم کیا ہمارے پاس تو الفاظ بھی نہیں ہیں کہ کیا اللہ تعالیٰ ان سے پیار کرتے ہیں. ان کا صدقہ جاریہ ہم نہیں گن سکتے, باقی تو دور کی بات ہے. غیبتیں کرنے کے لیے آگے آگے ہوں گے بزرگوں اور علماء کی, کیونکہ اخبارات کے ہم غلام ہیں, میڈیا کے ہم غلام ہیں. وہاں عبیداللہ خالد صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا, حضرت کی تعریفیں کر رہے تھے, فرمایا حضرت کا ایک کارنامہ قیامت تک بھلایا نہ جائے گا. تو میں نے عرض کیا کہ حضرت فرمایا کہ سب سے پہلے کراچی میں دارالعلوم کورنگی بنا, پھر بنوری ٹاؤن بنا, پھر جامعہ فاروقیہ بنا, اور پھر لائنیں لگ گئیں, لیکن شعبہ یتلو علیہم آیاتی ہی تو جگہ جگہ, وہ یو المحم الکتاب والحکمہ کے مدارس جگہ جگہ, لیکن یزکیہم کی کمی تھی. اللہ نے حضرت کے ذریعے پوری کروائی, اس شعبے کو حضرت نے زندہ کیا. اصل بات اب بتانے لگا ہوں. پھر حضرت کی آنکھیں لال ہوئیں اور آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا ایک یہ شیخ ہی تو ہوتا ہے جس سے آدمی دل کی بات کر سکتا ہے. آنکھیں مبارک لال ہو گئی, آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا ایک شیخ ہی تو ہوتا ہے جس سے آدمی دل ہلکا کرتا ہے. تو دل ہلکا کرنے کی اجازت ہے, لیکن جگہ جگہ غیبتوں کی. بوڑھے ماں باپ بےچارے, پہلے ہی بیٹی گھر سے بیائی گئی, ان کا وہ غم چلا جائے گا کیا بھائی؟ کسی کا انتقال ہو جاتا ہے, جوان کا بھی صبر آ جاتا ہے, ایک سال نہیں, دو سال نہیں, تین سال نہیں, چار سال, اور بیٹی دوسرے گھر میں ہے تو یاد نہیں آتی ہوگی. بیٹی کھانے کے وقت یاد نہیں آتی ہوگی, آتی ہوگی نہیں آتی ہوگی, اور وہاں اس کا شوہر ظلم کر رہا ہے. اب اگر اس نے ماں باپ کو بتایا تو ایک تو ماں باپ جذباتی ہوتے ہیں اور دین کی سمجھ جس کو نہیں ہے لڑنے مرنے پر آ جاتا ہے, اور جس کو دین کی سمجھ ہے وہ معاملے کو سلجھانے کی تھوڑی بہت کوشش کرتا ہے. تو آپ کے ماں باپ بوڑھے ہیں بےچارے, آپ کی یاد میں پہلے ہی تڑپ رہے ہیں, اب جب آپ ان کو بتاؤ گی تو وہ بےچارے کیا کریں گے آپ کو؟ بہت کم ماں باپ ہوتے ہیں کہ بیٹا جتنی باتیں تجھے بتانا ہے بتا دو, جنازہ وہاں سے نکلے گا. ایسے ایک بوڑھے نے بتایا کہ میری بیٹی کا داماد اتنا پٹائی کرتا ہے, اتنا پٹائی کرتا ہے. میں نے بڑے مفتی صاحبان سے دو تین مرتبہ میٹنگ کی, مشورہ کیا, فرمایا کہ اپنے گھر لے آؤ فی الحال اس کو. تو میں بیٹی سے ملنے گیا سسرال اس کے, تو وہاں بیٹی کے ساتھ چائے وغیرہ پی کے میں نے کہا بیٹا میں نے مفتی صاحب سے بات کر لی ہے اور آپ کی اتنی پٹائی ہوتی ہے, کھانے کو بھی نہیں دیا جاتا, تو آپ گھر چلو اب میرے ساتھ, کسی بہانے سے پھر واپس نہیں آنا ہے, پھر ہم دیکھیں گے کیا ہوتا ہے. کہا ابا وہ آپ تو ماشاءاللہ دیندار ہیں نا, جو اللہ کے پاس آسمان سے لکھا ہے اس سے ہٹ سکتا ہے معاملہ کوئی؟ دعائیں ہیں جو دل بدل دیتی ہیں. آپ میرے بابا ہو, آپ میرے لیے دعا کرو, میں روزانہ صلاۃ الحاجات پڑھ رہی ہوں, میری قسمت میں جو لکھا ہے ویسا ہی ہو رہا ہے. جس میں حضرت نصیحت فرماتے تھے, دیکھو اللہ کیا فرما رہے ہیں, حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. رب پالنے والا ہے اللہ عرش اعظم کا, عرش اعظم بھی ربوبیت میں اللہ کا محتاج ہے. ہم نے اس رب پر توکل کیا جو پالنے والا ہے, جو عرش اعظم کی بھی ربوبیت اللہ تعالیٰ رب ہے پالنے والے, تو سارے فیصلے کہاں سے آتے ہیں؟ ہم نے اس رب پر توکل کیا جہاں سے فیصلے آتے ہیں. انشاءاللہ تعالی ہمارا رب ہے نا, یہ حضرت کے جملہ میں تین چار دن سے سنا رہا ہوں, سب کہتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ایک بچہ جو ہے وہ ابا سے کہتا ہے کہ میری شادی کا کیا ہوگا, پڑھائی کا کیا ہوگا, میرے خرچہ پانی کا کیا ہوگا, تو ابا کان پکڑ کر کے ابے بدھو چپ, ابا ہے نا. حضرت فرما دیتے ربا ہے نا, بندے کا کام ہے بندگی کرنا, ہم تو گندگی کر رہے ہیں گناہ کی وجہ سے, ہم بندے کہاں رہے, ہم تو گندے ہو گئے. فرمایا بندے کا کام ہے بندگی کرنا, خواجہ کا کام ہے خواجگی کرنا. وہ پالنے والا, نظام کائنات کو چلانے والا, اس کے اثرات جاننے والا, اس کو ہمارے لیے سب پتا ہے. ہمارے ماں باپ تو ہمارے لیے ایسا ایسا محنت کریں, اور اللہ تعالیٰ ماں باپ سے بڑھ کر پیار کرنے والا ہے, اور اس کا پھر بیانات الگ ہے صبر کے کہ یہ کیوں آتا ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ اللہ کی سفارش ماننی چاہیے, اس لیے اللہ تعالیٰ نے, اس لیے عورتیں کمزور ہیں. اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ زیادہ تر مرد ہی ظالم ہوتے ہیں, اس لیے اللہ تعالیٰ نے مردوں سے فرمایا عاشرو انا بالمعروف, دیکھو جو تمہاری بیویاں ہیں یہ ہماری بندیاں بھی ہیں. کیسا عنوان ہے, یہ تمہاری بیویاں ہماری بندیاں بھی ہیں اور حضرت آدم علیہ السلام کی بیٹیاں بھی ہیں، کسی کے جگر کا ٹکڑا بھی ہیں، ان کے ساتھ زیادتی نہ ہونے پائے، اگر ان سے کوئی غلطی ہو جائے ان کے ساتھ وہی معاملہ کرو جو تم اپنی بیٹی کے ساتھ کرتے۔ اگر کیا مطلب کہ بیٹی کو درگزر کر لیتا ہے نا آدمی، اس کو پیار سے سمجھاتا ہے، بیوی کو کیوں نہیں؟ اتنے اس کے نقصانات ہیں، سب سے بڑا نقصان دین کا ہوتا ہے، بڑا وقت لگتا ہے رونے دھونے سے۔ حضرت فرماتے ہیں یہ صرف زبان ہے نا، زبان، اس کا وار آدمی نہیں بھولتا کبھی، اور پھر سب کے سامنے جب بات ہو تو پھر تو آدمی بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ ایسے ظالم بھی ہیں، بوڑھی بیوی کو نہیں بخشتے، بہو کے سامنے گالیاں دیتے ہیں۔ میں کسی واقعے کی وجہ سے نہیں بات کر رہا ہوں، یہ تو کئی ہفتوں سے سامنے واقعہ تھا اور حضرت کی بات یاد آ گئی۔ بوڑھی ہے اور اس کے پوتوں کے سامنے، نواسے کے سامنے، نواسی پوتی کے سامنے گالیاں دے رہے ہیں۔ عزت نفس تو آپ جا کر کتابوں میں دیکھو، عزت نفس تو بچے کی بھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو ہمارے، جو اپنے چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا، جو بڑوں پر رحم نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ کیسا جملہ ہے، ہم میں سے نہیں ہے۔ یہاں تک ابھی میں اولاد تربیت اولاد پڑھ رہا تھا، اس میں لکھا تھا کہ اگر بچہ کوئی غلطی کرتا ہے تو اس کو تنہائی میں لے جاؤ، سب کے سامنے مت کہو منوس تمہاری شکل ایسی ہے، چاہے وہ چار سال کا بچہ کیوں نہ ہو، اس کو تنہائی میں لے جاؤ۔ اس کو وہ بچہ پھر زیادہ گڑبڑ کرتا ہے جب دیکھتا ہے کہ ڈانٹ پڑ رہی ہے، یہ ہو رہی ہے، وہ اور باغی ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس حضرت نے فرمایا بوڑھی کو بھی نہیں بخش دے کیونکہ عادت خراب، اصلاح نہیں کرائی۔ جب یہ غصے کا پرچہ کہا جاتا ہے کہ بار بار پڑھو، کیوں نہیں پڑھتے؟ ہمارے پاس تو چلو سادی موبائل ہے، بالکل 800 میں بک جائے، لیکن جن کی مجبوریاں ہیں، بڑی موبائلیں ہیں، اس پرچے کو موبائل میں کیوں نہیں ڈالتے؟ ریمائنڈر میں کیوں نہیں لکھتے کہ غصے کا علاج کا پرچہ پڑھنا ہے؟ یہ ریمائنڈر نہیں لگاتے ہم، باقی سارے ریمائنڈر لگیں گے دنیا کے کام کے، یہ ریمائنڈر کیوں نہیں لگاتے ہم کہ بھائی غصے، کیونکہ ہم غصے کے غلام ہیں، اور جو غصے کا غلام نہیں ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ مجھے غصہ نہیں آئے گا، آ سکتا ہے۔ جو ہم بات نہیں مانتے وہ پھر شرمندہ بھی ہوتے ہیں، اللہ کے سامنے بھی، بندے اور بندیوں کے سامنے بھی۔ تم کوئی فرعون بنے ہوئے ہو؟ اگر اسی وقت انتقال ہو جائے، ایسا ہوا ہے کہ ایک آدمی بچے پر غصہ ہوئے، علاج الغضب میں لکھا ہے، بچہ تو بچہ ہے، بھاگا، ابا خود بھاگے، بچہ پلنگ کے نیچے سے گزر گیا، ابا کو پلنگ سے دھکا آیا، ہارٹ فیل ہو گیا، اللہ کے پاس چلے گیا، شریانی پھٹ گئی، بلڈ پریشر بڑھ گیا، دل کی دھڑکن بڑھ گئی۔ حضرت نے فرمایا پھر پتا ہے ان کے بچوں نے کیا کہا؟ ان کے بچوں نے کہا دل میں، اچھا ہوا منوس گیا، سارے گھر کا ستیاناش کیا ہوا تھا۔ فرمایا حیدرآباد میں ایک شخص تھا، اتنا بدتمیز تھا، جب ہر ایک سے لڑتا تھا، جب انتقال ہوا کوئی نہیں آیا، دونوں بیٹوں کو چار مزدور بلانے پڑے، چار مزدور نے اٹھایا جنازے کو، کوئی قریب ہی نہیں آیا، اور جنازہ بھی چند لوگوں نے پڑھا، اس کے بعد بھاگ گئے۔ فرمایا ایسا مت کرو، فرمایا کہ شہد کی طرح میٹھے بنو، گڑ کی طرح میٹھے بنو، کہ چونٹیاں آتی ہیں، دین اخلاق سے پھیلائے، بدماشی سے نہیں کہ ہم بدماشی چاہیں بیٹے کا دبا دیں۔ نبی کے طریقے کو دیکھیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضرت علی رضی اللہ تعالی شیر خدا گردن کاٹنے جا رہے ہیں، وہ ظالم نے تھوک دیا، ہٹ گئے، فرمایا جا تجھے آزاد کیا، وجہ کچھ ہو سکتا ہے نفس کی وجہ سے تیری گردن نہ اڑا دوں، شیر خدا کا نفس تھا، نعوذ باللہ، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ حضرت نے فرمایا کہ ایسے بندوں کے اگر بیمار ہو جاؤ نا تو بچہ بچہ تیری لیے روئے، اور جب اللہ کے پاس چلے جاؤ تو سب تمہیں یاد کر کے روتے رہے، میاں آدمی تھا، شریف آدمی تھا، نیک آدمی تھا، ایسے غلطیاں معاف کرتا تھا، درگزر کرتا تھا، صبر کا تھا، صبر کے پیالے پیتا تھا، تیر پر تیر کھاتا تھا، آگے قدم بڑھاتا تھا۔ ابھی صبح ناشتے کے وقت حضرت طائب بھائی دامت برکاتہم کے اشعار سن رہا تھا، تو اس میں ایک شعر یہ بھی تھا کہ شیخ آپ کے پاس تو اللہ نے بھیج دیا، میں تو مفہوم عرض کرتا ہوں، اب میں شریعت اور سنت کو ایسا عمل کروں کہ جو مجھے دیکھے آپ سے ملنے کی چاہت ہو جائے، کہ کہاں اپنی ٹریننگ کراتے ہو، ہمیں بھی وہاں لے چلو۔ صدقہ جاریہ بڑھتا رہے گا، چند دن کی زندگی ہے، شریعت سنت کے مطابق ڈال دیں، کہ جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا وخیارکم خیارکم لنسائہم، کامل ایمان اس کا ہے، کامل مسلمان وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں، اور اس میں بھی خیر اور بھلائی والے وہ ہیں جو بیویوں سے اچھے ہیں۔ جب حدیث پاک سامنے آ رہی ہے ٹیڑھی پسلی کی ہیں، جب اس بخاری شریف کی شرح میں حضرت علامہ شہاب الدین احمد بن محمد قسطلانی فرماتے ہیں اس حدیث میں تعلیم ہے عورتوں کے ساتھ احسان کرنے کی، ان کے ساتھ نرمی سے پیش آنے کی، ان کے ٹیڑھے پن پر صبر کرنے کی، بوجہ ان کی عقلیں کمزور ہیں، اور جو گناہ چھوڑنے میں لڑتے ہیں کبھی کوئی گناہ کر لیا یہ بھی ناشکر ہیں۔ یہ تو سوچ میرے بھائی کتنے گناہ چھوٹ گئے اللہ کے کرم سے، اور ہمارا نفس جو ہے کتے کی دم کی طرح ہے، ذرا ڈھیلا چھوڑو گے پھر ٹیڑھا ہو جائے گا۔ تو پہلے اپنے گناہ تو دیکھیں، یہی کیا گناہ کم ہے کہ ہم غصہ کر رہے ہیں؟ کیا غصہ تکبر کی وجہ سے آتا ہے، بڑائی کی وجہ سے آتا ہے؟ یہی ہمارا گناہ کم ہے؟ کسی نے کہا حضرت میرے سب اعمال جس طرح آپ فرماتے ہیں ایسے ہو رہے ہیں، اور شیطان مجھے پمپ کر رہا ہے کہ تم نیک بن گئے ہو اور میں لوگوں کو حقیر بھی سمجھتا ہوں۔ فرمایا بدھو، یہی گناہ ایک کافی ہے دوزخ میں لے جانے کے لیے، تو اسی کا مراقبہ کر لیں کہ میرا یہ مرض تو دور ہوا نہیں اور میں اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہوں، بڑائی تو صرف اللہ کے لیے زیبا ہے۔ تو یہی سوچ لے، اور یہ سوچ کہ اگر یہاں اسکرین لگی ہو اور اس پر آ رہا ہے کہ تکبر والا ہے، تکبر والا ہے، تکبر والا ہے، تو تیری جو عزت ہے وہ رہے گی عزت؟ آج توبہ کر لیں میں اور آپ، کل کے اوپر یہ کام نہ رکھیں۔ تو فرمایا کہ اگر تمہارا دادا، اگر تمہارا، اگر تمہاری اولاد، تمہارا داماد تمہاری بیٹی کی پٹائی کرتا ہے تو تم فوراً پیر صاحب کے پاس پہنچتے ہو کہ پیر صاحب کوئی تعویذ دے۔ اپنی بیٹی کے لیے تو تعویذ لیتے ہو، اپنے یہ جملہ میں نے ابھی کچھ وقت پہلے پڑھا تھا، میں اب تک مست ہو رہا تھا، الحمدللہ سامنے بھی آ گیا۔ فرمایا تم جب اپنے بیٹی کے لیے، داماد کے لیے تعویذ لیتے ہو تو اپنے غصے کے لیے کیوں تعویذ نہیں لیتے؟ کیسا جملہ ہے مفتی صاحب، مزہ آیا نہیں آیا؟ اپنے لیے تعویذ کیوں نہیں لیتے ہو کہ میرے، میں پاگل ہو رہا ہوں اور یہ کیسے پاگل پن ختم ہو؟ اور تم خود بتاؤ کہ تمہارے جو بڑے پوسٹوں والے جاننے والے ہیں یا اس سے بھی جو بڑے پوسٹوں والے ہیں، وہاں غصہ دکھاؤ گے؟ نہیں، کیونکہ تکبر ہے، اب دوسرے کو حقیر سمجھ رہے ہیں، ان کو بڑا سمجھ رہے ہیں۔ حضرت فرماتے تھے جس طرح مالداروں اور بڑی پوسٹوں کے لیے ہم چمچا گیریاں کرتے ہیں اور ان کے پیچھے پیچھے گھومتے ہیں، سر 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 سر، آئیے آئیے ایسے، یہ تو گھر کے اندر اللہ نہیں ہے، یا اللہ ہے گھر کے اندر اللہ نہیں ہے۔ اصل چیز ہے اللہ تعالی کو ہر حالت میں راضی کرنا۔ اب اگر کوئی گڑبڑ کبھی ہوتی ہے تو ٹھیک ہے، سامنے والا بھی معاف کر دے گا، لیکن یقین کرنا کہ حضرت والا نے جو فرمایا اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جس کے اخلاق اچھے ہیں سب اس پر فدا ہیں۔ اب جب وہ محبت دے گا تو جس چیز کا وہ منع کرے گا مان جائیں گے فوراً، بھائی اتنا ہی ہم سے محبت کرتا ہے اس کی بات مان لو۔ تو فرمایا کہ جو تمہاری بیویاں ہیں وہ بھی تو کسی کی بیٹیاں ہیں، اپنے غصے کا علاج کراؤ۔ ایک وظیفہ میں بتائے دیتا ہوں، یا سبوح، یا قدوس، یا غفور، یا ودود، یہاں کارڈ ملتا ہے ہمارے پاس خانقاہ میں غرفت السالکین کی، یا سبوح، یا قدوس، یا غفور، یا ودود، یا سبوح، یا قدوس، یا غفور، یا ودود، یہ اللہ تعالیٰ کے چار نام ہیں، ان کو سات مرتبہ پڑھ کر اپنے لیے دعا کر لو کہ اے اللہ ان ناموں کی برکت سے میرے دل کو نرم کر دے۔ یہ وظیفہ بہت ہی کامیاب ہے۔ اچھا، ایک جگہ حضرت نے اور فرمایا کہ قرآن پاک کا مفہوم ہے، اور ابراہیم تھے حلیم التبع، رحیم المزاج، رقیق القلب۔ فرمایا دعا مانگو نا کہ اے اللہ مجھے رحیم المزاج بنا دے، اے اللہ مجھے رقیق القلب بنا دے، اے اللہ مجھے رحیم المزاج بنا دے، رقیق القلب بنا دے۔ اے اللہ، اللہ تعالیٰ ایک دن کامیاب کر دیں گے انشاءاللہ۔ رحیم المزاج، حلیم التبع، بدلہ لینے کی جلدی نہیں ہے، رحیم المزاج رحمت کی شان غالب ہے، رقیق القلب دل نرم ہے، جس کا دل نرم ہے وہ کہاں سے سختیاں کرے گا۔ اور یہ دعا تو روز کرنی ہے۔ اللہ بڑی چوڑی حضرت نے کہاں دعائیں سکھائیں؟ اب مناجات مقبول اگر روز ہم ایک منزل پڑھ لیں، سات دن کے اندر ساری دعائیں قرآن پاک حدیث پاک کی جمع ہو جائیں گی۔ فاضل فرماتے تھے بھائی وقت نہیں ہے نا، تم یہ دو چار دعائیں مانگ لیا کرو کہ اللہ میں آپ سے جسد کی بھیک مانگتا ہوں، اپنے لیے پہلے، اولاد، گھر والے، متعلقین، رشتہ دار، پڑوسی، نماز کے ساتھ ہی سب مسلمان، اور اللہ میں آپ کے فضل سے آپ کا فضل، آپ کی رحمت سے آپ کی رحمت، آپ کے فضل و رحمت سے میں آپ کی مشیت مانگتا ہوں۔ اور یہ حلیم التمع، رحیم المزاج، رقیق القلب۔ تو فرمایا کہ یہ پڑھنے سے آپس میں محبت ہو جاتی ہے، اور شوہر کے سامنے جب چاہیں تو اپنے بیٹیوں کو سکھا دو کہ اس طرح نہ پڑھیں کہ شوہر غصہ ہونے لگے، چپکے چپکے انشاءاللہ شوہر مہربان ہو جائے گا، اور اگر پھونک مارے تو اس طرح کہ ان سامنے کوئی احساس نہ ہو۔ غرض اللہ تعالی نے عورتوں کے لیے سفارش فرمائی کہ ان کے ساتھ بھلائی کرو، اور حدیث میں بھی تعلیم ہے کہ ان پر احسان کرو، ان کے ٹیڑھے پن پر صبر اور ان کے ساتھ نرمی سے پیش آنے کا حکم اس لیے دیا گیا کیونکہ وہ ضعیف العقل ہیں۔ عقیر کہیں بھی نہیں لکھا ہوا جو عورتوں کو بدگمانی ہو جاتی ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک شخص کی بیوی سے سالن میں نمک تیز ہو گیا، وہ غریب آدمی تھا، 6 مہینے پیسے بچا بچا کر مرغی لے کر آیا تھا، نمک اتنا تیز تھا کہ اس نے کھایا نہ گیا۔ اس نے فوراً جوتا اٹھایا، ڈنڈا اٹھایا کہ اب 6 مہینے کے لیے اور پیسے جمع کروں، آج اس کا میں منہ توڑ دوں گا۔ پھر اچانک بیٹھ گیا، غصے کا علاج میں یہ بھی ہے، کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہے تو لیٹ جائے، وضو کر لے، کیونکہ شیطان آگ کا بنا ہوا ہے، غصہ آگ کے ذریعے ہوتا ہے، شیطان چڑھ گیا نا تو آگ لگ گئی، وضو کر لو، اس کو سامنے سے ہٹا دو۔ اس وقت تو فوراً کوئی بات نہیں کرنی ہے، اس وقت آپ فوراً سامنے سے ہٹ جائیں۔ ایک شخص نے مار کھائی، نوجوان نے یہاں آیا، ابا کی مار کھا کے، میں نے کہا کیوں؟ کہا میں نے نصیحت پر عمل کیا، مار کھائی۔ میں نے کہا کیا نصیحت پر عمل کیا؟ کہا ابا غصہ کر رہے تھے تو میں ابا کے سامنے سے ہٹ گیا۔ ابا تو ماریں گے نا بیوقوف، ہم نے کب کہا تھا کہ ابا کے سامنے سے ہٹ جاؤ؟ ابا کی مار اور ڈانٹ تمہارے لیے دعا ہے، وہ ایسی بیوقوفی۔ تو وہ بیٹھ گیا، بیٹھ کر آسمان کی طرف دیکھا کہ اللہ آپ نے میری بیوی کی سفارش کی ہے، میں بڑا بدبخت ہوں گا جو آپ کی سفارش نہ مانوں۔ اے اللہ، محبوب صلی اللہ تعالی وسلم نے سفارشیں فرمائی ہیں، اے اللہ یہ صرف میری بیوی نہیں ہے، کسی کی ماں باپ کے جگر کا ٹکڑا بھی ہے، اور اے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم امتی بھی ہے، اور اے اللہ آپ کی بندی بھی ہے، اور اے اللہ حضرت آدم علیہ السلام کی بیٹی بھی ہے۔ اے اللہ آپ سے ایک سودا کرتا ہوں، میں اسے معاف کرتا ہوں، آپ میرے پر مہربانی فرما لیجئے گا۔ مجدد راوی ہیں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا انتقال ہو گیا کچھ عرصے کے بعد، کسی اللہ والے نے خواب میں دیکھا، پوچھا کیا معاملہ ہوا؟ کیا دوزخ کی طرف جا رہا تھا اور کیا معاملہ ہوگا؟ آواز آئی کہ تو نے مجھ سے ایک سودا کیا تھا میرے بندے، اور ہم نے تیرا سودا قبول کر لیا تھا، تم نے میری بندی کا نمک معاف کیا، میں تیرے سب گناہ معاف کرتا ہوں، جنت میں چلا جا۔ جنت کا نمونہ ہوتا ہے جب میاں بیوی آپس میں فدا ہوتے ہیں ایک دوسرے پر۔ بہت سے اللہ کے بندے صرف بیوی کی کڑوی کڑوی باتوں پر صبر کرنے سے ولی اللہ ہو گئے، جس میں ایک شاہ ابو الحسن خرقانی ہے، ان کی بیوی بہت بد مزاج تھی لیکن وہ صبر کرتے تھے۔ ایک شخص خراسان سے مرید ہونے کے لیے آیا، اور وہ شیخ تھے نہیں گھر پر، پردے سے پوچھا شیخ کہاں ہے، تو ان کی بیوی نے 2-4 گالیاں دے کر کہا تم کہاں پھنس گئے ہو، کس کے چکر میں آ گئے ہو، بالکل بدھو لگتے ہو، ارے میرا شوہر تو میرے ساتھ رہتا ہے اور وہ مجھے زیادہ پتا ہے، ہمارے سامنے تمہارے شیخ کے دن رات ہیں، وہ بہت چکر باز شخص ہے۔ تو بیچارہ رونے لگا کہ میرے اتنے دور سے آنا بیکار ہو گیا۔ محلے والوں سے پوچھا، محلے والوں نے کہا یہ عورت بدتمیز ہے، وہ اللہ والے کی قدر کیا جانے، جاؤ شیخ کو دیکھو، جنگل سے لکڑیاں لا رہے ہوں گے۔ محلے والے کے کہنے سے یہ شخص جنگل کی طرف چلے گئے، دیکھا کہ حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ شیر کی پیٹھ پر لکڑیاں لادے ہوئے ہیں، اور شیر کو سیدھا کرنے کے لیے جو کوڑا ہے وہ سانپ کا ہے، اس کو شیر کو مارتے، جب وہ چلنے میں سستی کرتا۔ انہوں نے شیخ کو دیکھا اور شیخ نے ان کو دیکھا، شیخ سمجھ گئے کہ بیوی سے ملاقات کر کے آیا ہے۔ فرمایا کہ دیکھو، اگر اس بیوی کی تلخیوں پر میں صبر نہ کرتا تو یہ اللہ تعالیٰ مجھے کرامت دیتے، وہ اللہ مجھے نہ دیتا کہ شیر میری بیگاری کر رہا ہے، میں اس کو سانپ کے کوڑے سے مار رہا ہوں۔ یہ صبر کا انعام ہے جو بیوی کی بد اخلاقیوں پر کرتا ہے، اور جو نالائق ہوتے ہیں وہ طلاق دے دیتے ہیں ذرا ذرا سی بات پر۔ اس کی بد اخلاقیوں پر میں صبر کرتا ہوں، اللہ کی سفارش کو مانتا ہوں، اس کو کچھ نہیں کہتا۔ اگر میں اسے طلاق دے دوں، اس حالت میں مفتی صاحب سے پوچھے جائز ہے، لیکن میرے کسی دوسرے مسلمان بھائی کو پھر ستائے گی، اس سے اچھا ہے کہ میں صبر ہی کر لوں۔ اس موقع پر رومی رحمۃ اللہ علیہ یہ واقعہ سنا کر یہ شعر پڑھ کر پڑھتے تھے، گر نہ صبرم می کشی دے بار زن، گر نہ صبرم می کشی دے بار زن، کہ کشی دے شیر نر بیگار من۔ اے میرے ساتھی، اگر میرا صبر بیوی کا بوجھ نہ اٹھاتا تو یہ شیر کب میری بیگاری کرتا، اب دیکھو میرا نوکر بنا ہوا ہے۔ ایسے کتنے ہی واقعات ہیں جن کے نفلی اعمال زیادہ نہیں تھے مگر بیوی کی بد اخلاقیوں پر صبر کرنے سے اللہ تعالیٰ کے یہاں ان کا بہت بڑا درجہ ہوا. بعض میرے ساتھی بیوقوف اور بعض میری بہو بیٹیاں, دوست تو یہاں آ جاتے ہیں, کبھی خط بھی آ جاتا ہے, کبھی میری ماں بہن بہو بیٹی کا خط آتا ہے, ساس سسر یا شوہر کے بارے میں لکھا ہوتا ہے, آخر میں لکھا ہوتا ہے اب صبر نہیں ہو رہا, اب میں کتنا صبر کروں. تو ان کو ہم حضرت کا جواب دیتے ہیں کہ ان اللہ مع صابرین کب ہے؟ نمبر ایک الصبر فی المصیبہ, شکایت نہ کرے, الصبر علی الطاعہ, اطاعت کر کے صبر کرے, الصبر عن المعصیہ, گناہ نہ کر کے صبر کرے. اور صبر پر اللہ ملتے ہیں, جب اللہ ملے تو نیک بن گیا. آپ جو یہ کہہ رہی ہیں کہ اب مجھ سے اب صبر نہیں ہوتا, اس کا مطلب پورے دین پر آپ کا عمل ہو گیا, اس کا مطلب صبر کی تینوں تفسیروں پر عمل ہو گیا. آپ اطاعت بھی کرتے ہو, شکایت تو کر ہی رہے ہو, لیکن چلو آپ شکایت نہیں کر رہے ہو, اور آپ جو ہے وہ گناہ نہ کر کے صبر کر رہے ہو, تو آپ نیک بن گئی نا. تو آپ یہ کہہ رہی ہیں میں صبر کب تک کروں, اس کا مطلب نیک نہیں بننا. اللہ کی ولایت کے درجات کتنے ہیں؟ کتنے درجات ہیں معلوم ہے کسی کو؟ بتاؤں آج کتنے درجات ہیں؟ لامحدود ہے اللہ, لامحدود ہے اللہ کی صفتیں بھی لامحدود ہیں, اللہ کا راستہ بھی لامحدود ہے. ارے صاحب آپ سوچو کہ ٹوٹل زندگی کا نکالیں, فرض کرو کہ ولایت بھی مل گئی, اور وہ ولایت فرض کرو 60 سال کی ہے, فرض کریں, مثال بتا رہا ہوں, تو اصول کیا ہے کہ 60 برس کی خدمت پر 60 برس کا معاوضہ, اس کے بعد جنت سے کک آؤٹ, کک آؤٹ جنت سے, لیکن ہمیشہ ہمیشہ کی جنت. لامحدود ذات ہے اس رب کی, اور اس رب کے لامحدود منزلیں ہیں, تو ہم محدود کیسے پہنچ سکتے ہیں وہاں پر؟ معافی سے کام چلے گا؟ اے اللہ ہم محدود, آپ لامحدود, لامحدود کا حق محدود کیسے ادا کر سکتا ہے؟ ہمیں تو بس آپ معاف فرما دیں. اور ہر نیک عمل کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نقل, ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, اتنی بڑی عبادت کر کے اللہ سے عاجزی انکساری باب تفاول سے, اے اللہ ہم نے کیا آپ کا گھر بنایا, اجزاء کرم بتکلف ہمارے قبول فرمایا باب تفاول سے. تو فرمایا جو یہ ہر نیکی کے بعد پڑھ لے گا, بیان کر کے, سن کر, نماز, صبر کر کے, تو یہ پڑھ لے گا تو انشاءاللہ اللہ اس کو اور توفیق دیں گے. تو جو میری ماں بہن بہو بیٹیاں اور میرے دوست یہ کہتے ہیں کہ اور کتنا صبر کریں, اب ہم سے صبر نہیں ہوتا, اس کا مطلب اب آپ کو اللہ نہیں چاہیے, آپ کو اللہ مل چکا, آپ نے دعویٰ کر لیا, حالانکہ نیک بننا فرض, نیک سمجھنا حرام, اور پھر روتے ہوئے خط آتا ہے ہمارا دھیان اس طرف نہیں گیا. پھر حضرت کے لیے دعائیں لکھی ہوتی ہیں کئی سطروں میں کہ ایسی شخصیت کو اللہ نے بھیجا جو ہر وقت ہمیں مایوسی سے بچا کر اللہ سے ملاتا ہے, ہمارے گناہوں سے ہمیں محروم نہیں, اللہ کی رحمت سے محروم کرنے کا سبق نہیں سکھاتا, بلکہ ہمارے شیخ ہماری ہمت بڑھاتے ہیں ماشاءاللہ. بتاؤ آپ اس طرف کسی کا دھیان جاتا ہے؟ یہ تو کامن جملہ ہے بھائی, آخر میں کب تک صبر کروں؟ اب بس صبر بہت کر لیا, اب کب تک میں صبر کروں, اب مجھ سے صبر ہوتا نہیں ہے, مطلب اللہ نہیں چاہیے, ان اللہ ما صابرین کی دولت نہیں چاہیے. یا ایو الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ, ان اللہ ما صابرین, صبر کرنا ہے اور جناب نماز پڑھنا ہے, صلاۃ الحاجات, پخ پخ نہیں کرنی ہے ہر جگہ شکایتیں اور غیبتیں اور بہتان, جو جہاں دین کی سمجھ نہیں ہے, جو اپنا دل وہاں ہلکا کرتا ہے 10 باتیں بڑھا کر بتائے گا اور وہ بھی اس کو گرم کرے گا. ارے سہیلی میں جوڈو کراٹے کی ایکسپرٹ ہوں, ایسا شوہر کو سیدھا کیا ہوا ہے, بس تو جو بولنا ہے تو بول دے اور ہاتھ بھی اٹھا لے شوہر پر, تو مسئلہ نہیں ہے, خود تمہارا شوہر ڈھیلا پڑ جائے گا اور پتا چلا کہ مسئلہ اور بڑھ گیا. توبہ کرنا چاہیے اس جملے سے, ہم کون کون سا اللہ مل گئے صبر کر کے, ہم کون سا اللہ والے بن گئے, اللہ والوں کے غلام ہیں, اللہ ایک دن مجھے بھی اللہ والا بنا دیں گے. تو فرمایا کتنے ہی ایسے واقعات ہیں کہ بیوی کی بد اخلاقیوں, ان کے نفلی اعمال نہیں ہے زیادہ, بیوی کی بد اخلاقیوں پر صبر کرنے سے اللہ تعالیٰ کے یہاں ان کا بہت بڑا درجہ ہوا. کوئی یہ نہ سمجھے کہ میرے لیے بیان چنا گیا ہے, غلط فہمی میں ہوگا جو چنا گیا ہے, یہ نشان لگا ہوا ہے کتنے ہفتوں سے, آج اللہ تعالیٰ نے اس کو توفیق عطا فرما دی. حالانکہ آپ کے سامنے یہ کتاب رکھی ہے, اس میں سے مایوسی کے بارے میں پڑھنا تھا کہ مایوسی کہاں ہے, اور بد نظری کے بارے میں پڑھنا تھا. تو سوچو اگر اپنی بیٹی ایسی ہوتی تو ہم کیا چاہتے داماد سے, یہی چاہتے کہ داماد بہت اچھا ہے معاف کر دیا. اگر ایسا داماد مل جائے تو آپ کہیں گے کہ میرا داماد فرشتہ ہے, اگر میرے پاس جائیداد ہوتی تو میں سب اس کے نام لکھ دیتا, میری بیٹی تو مزاج کی کڑوی ہے مگر میرا داماد فرشتہ ہے, فرشتہ برداشت کرتا ہے, اف نہیں کہتا, اللہ کی بندی سمجھ کر, اللہ کی سفارشیں سن کر. خود سوچو کہ اللہ کی بندیوں سے جو اللہ جو اچھا سلوک کرے گا اللہ تعالیٰ کو اس پر کتنا پیار آئے گا. ایک بدتمیز بیٹی, زبان کی کڑوی, اللہ نے شادی کرا دی, کہ ابا کے پاس آئی کہ ابا آپ کا داماد ہے یا فرشتہ ہے؟ کہ کیوں بیٹی کیا ہوا؟ کہ ابا کیا اخلاق ہے، کیسے محبت سے مجھے رکھ رہا ہے بدتمیز کو، کئی بار میں بدتمیزی کر چکی ہوں لیکن وہ مجھے ہسا دیتا ہے اور انتقام نہیں لیتا. ابا فون کرے گا اپنے اکاؤنٹ چیف اکاؤنٹنٹ کو کہ بھائی 15 لاکھ کی گاڑی نکالو، کروڑ پتی ہے میرے داماد کے نام پر ڈائریکٹ رجسٹریشن کرا لو. جو اللہ کے بندیوں کو پار لگاتے ہیں وہ خالق اور مالک گاڑی نہیں دیتا، پتا نہیں کیا کیا نعمتیں یہاں، پتا نہیں کیا کیا نعمتیں وہاں. یہ تو کروڑ پتی باپ ہے، 15 لاکھ 25 لاکھ کی گاڑی دے رہا ہے، فیکٹری بھی گفٹ کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کیا نہ گفٹ دیں گے، کیا نہ ہدیے دیں گے. خود سوچو کہ اللہ کی بندیوں سے جو اچھا سلوک کرے گا تو اللہ کو اس پر پیار کتنا آئے گا. حضرت مرزا جان جانان رحمتہ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں مگر انتہائی نازک مزاج تھے. دہلی کی جامع مسجد میں نماز پڑھنے جاتے تھے، راستے میں اگر چارپائی ٹیڑھی ہوتی تھی تو ان کے سر میں درد ہو جاتا تھا. ان کی رضائی نئی رضائی اوڑی اور اس کی سلائی ٹیڑھی ہوئی، رات بھر نیند نہیں آئی. ایسا کہ نازک مزاج آپ نے سنا ہوگا. بادشاہ آیا اور اس نے پانی پیا، پانی پی کر سرائی پر پیالہ ترچھا رکھ دیا تو سر میں درد ہو گیا لیکن پھر بھی صبر کیا. بادشاہ نے کہا حضور آپ کے پاس کوئی خادم نہیں ہے، اگر اجازت ہے تو کوئی خادم دے دوں، اس کی تنخواہ میں دے دوں گا. بس اب کہاں صبر ہوتا تھا. فرمایا کہ اب تک تو میں نے صبر کیا مگر اب صبر کا پیالہ لبریز ہو گیا. تمہارا جب یہ حال ہے کہ تم نے پانی پی کر پیالہ ٹیڑھا رکھا جس سے میرے سر میں درد ہو گیا تو تیرے خادم کا کیا حال ہوگا؟ دیکھو کیسے مزے کی باتیں ہیں ماشاءاللہ. کیا کریں، مضمون رہ گیا جو اصل مضمون تھا، اذان ہونے والی اب. کیا مزاج اتنا حساس اور نازک مگر اللہ تعالی نے اعلان فرمایا بار بار. یہ واقعہ حضرت پھولپوری رحمتہ اللہ علیہ نے میرے شیخ نے مجھے سنایا حضرت والا کو. اللہ تعالی نے ان کے قلب پر اعلان کیا کہ فلاں محلے میں ایک عورت ہے جو نماز روزے کی پابند ہے اور مجھے یاد کرتی ہے اور نیکی کی فکر رکھتی ہے مگر مزاج کی بڑی کڑوی ہے، تم اگر اسے شادی کر لو تو ہم تم کو نواز دیں گے. اب خواب تو حجت نہیں ہوتے لیکن کچھ خواب سچے بھی ہوتے ہیں جو مفتی صاحبان بڑے بتاتے ہیں. یہ خود اتنے بڑے عالم، اتنے بڑے اللہ والے، جا کے پوچھا، سب نے کہا 3-4 مرتبہ خواب آیا ہے، پہلے دیکھو واقعی ایسی خاتون بھی ہے یا نہیں ہے. معلوم کیا تو واقعی دلی کے محلے میں ایسی خاتون تھی. فرمایا آپ دیر مت کرو، یہ غیبی مدد ہے کوئی، سارے عالم میں ہم تمہارا ڈنکا پٹوا دیں گے، ایسا درجہ دیں گے کہ لوگ ہاتھ ملتے رہ جائیں گے، تم سب سے اونچے ہو جاؤ گے. حضرت مرزا جان جانان رحمتہ اللہ علیہ نے جا کر پیغام دیا اور اعلان پر شادی کر لی. اب کیا تھا، صبح و شام لن ترانیاں سن رہے ہیں، ڈانٹے سن رہے ہیں. ایک پٹھان جو شیخ کا شاگرد تھا، شیخ کے مکان سے کھانا لینے گیا اور کہا کہ حضرت شیخ نے فرمایا ہے کہ کھانا دے دو. میں نے نہیں کہا، حضرت شیخ نے فرمایا. اندر سے اس نے کیا کہا، ہے فرمایا ہے حضرت شیخ، ارے اس چکر باز کو یہ، اس چکر باز کے لیے القاب و آداب، خبردار اگر میرے شوہر کے لیے شیخ اور حضرت کا ہے، ہم ان کو خوب جانتے ہیں کہ وہ کیا ہے، تم لوگوں نے خامخواہ ان کو شیخ شیخ کہہ کے اتنا بڑھایا ہوا ہے. پٹھان نے چھرا نکال لیا کہ ہم اس کا پیٹ پھاڑ دے گا، ہمارا شیخ کے بارے میں ایسا بولا ہے. پھر فرمایا کہ پھر عقل آ گئی فوراً کہ یہ تو ہمارا شیخ کا بی بی ہے، یہ ہم کیا کر رہا ہے، چھرا واپس رکھ دیا مگر آ کر شیخ سے رونے لگا کہ تم نے ایسا بیوی کو کیوں رکھا ہوا ہے شیخ. حضرت مرزا جان جانا رحمتہ اللہ نے فرمایا دیکھو اس کی تکالیف پر صبر کرنے سے مجھ کو اللہ نے وہ درجہ دیا ہے کہ بڑے بڑے اولیاء اللہ کو بھی مقام حاصل نہیں ہے. حضرت وہاں زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ شیخ الحدیث فرماتے تھے کہ اللہ والوں کے منہ سے ایسی بات نکل جاتی ہے جو نہیں ہونا چاہیے کہ مجھے اللہ نے وہ مقام دیا ہے. پھر کوئی کہتا ہے کہ بڑا آدمی کہتا ہے، بڑا اللہ والا کہتا ہے، اللہ تعالیٰ کبھی کبھی زبان سے ہی جملے کہلا دیتے ہیں تاکہ متعلقین جو ہے وہ اپنے شیخ کی قدر کریں. تو حضرت شیخ نے فرمایا بھائی یہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ کس طرح اللہ کہلوا دیتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے جب حضرت شیخ کو یہ مقام دیا تو فرماتے تھے اب پتا چلا منہ سے کیسے نکل جاتا ہے. جناب ایک خان صاحب تھے، ان کے بیٹے کو انہوں نے مدرسے میں داخل کرایا کہ پڑھانے کے لیے. ایک دو گھنٹے کے بعد سوچا چکر لگاؤں بچہ کیسے پڑھ رہا ہے، تو کیا دیکھتا ہے کہ قاری صاحب آگے آگے بھاگ رہے ہیں اور اس کا بیٹا خنجر لے کر اس کے پیچھے بھاگ رہا ہے قاری صاحب کو مارنے کے لیے. قاری صاحب نے دیکھ کر کہا خان صاحب اللہ کے واسطے اس کو روکو، یہ میرا تمہارا بیٹا پیٹ پھاڑنے والا ہے. تو بابا ہم مجبور ہیں، یہ اس کے زندگی کا پہلا وار ہے، اگر ہم نے روک دیا تو یہ بزدل ہو جائے گا. سمجھے بھائی؟ اللہ نے میرے سلسلے میں فرمایا اللہ نے میرے سلسلے میں ایسی برکت دی کہ مولانا خالد کردی، سنو ذرا غور سے بات، کہ اللہ نے کیا انعام دیا دنیا میں ہی کہ حضرت مولانا خالد کردی، حضرت علامہ شامی ابن عابدین رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت علامہ آلوسی تفسیر روح المعانی، دنیا کی بڑی عربی زبان کی بڑی تفسیر کے مصنف بھی حضرت مرزا جان جانا رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں بیعت ہوئے ہیں. کیا صدقہ جاریہ، گنو ذرا شیخ کا کیا ہوگا؟ کون سا ایسا جگہ ہے جہاں روح المعانی نہ ہو؟ کون سا ایسا مدرسہ ہے جس میں فتاوی شامیہ نہ ہو کہ سب کو ساتھ مل کر ان کے پاس کے بعد کہاں جائے گا یہ ثواب؟ حضرت مرزا جان جانان رحمتہ اللہ علیہ خلیفہ تھے حضرت شاہ غلام علی رحمتہ اللہ علیہ، ان کے ہاتھ پر بیعت ہوئے مولانا خالد کردی رحمتہ اللہ علیہ، کرد شام سے آ کر ہندوستان بیعت ہوئے، اور ان کے ہاتھ پر علامہ آلوسی اور علامہ شامی رحمتہ اللہ علیہ بیعت ہوئے. اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت جان جانان کا ڈنکا پٹوا دیا. معلوم ہوا کہ بعض اولیاء اللہ کو درجات بلند کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ انہیں کڑوی بیویاں دے دیتے ہیں، پھر ان کی کڑوی باتوں پر صبر کرنے سے ان کو بڑا درجہ ملتا ہے. یہاں نہیں لکھا ہوا، میں بتا دیتا ہوں کہ کبھی کبھی بات آؤٹ ہو جاتی ہے پھر مسئلہ ہو جاتا ہے. حضرت فرماتے تھے اے بہو بیٹیوں جو بیان کے لیے آئی ہوئی ہو، اپنے شوہروں سے بدتمیزی مت کرو یہ سوچ کر کہ ہمارے شوہر کو اللہ بڑا درجہ دے گے بھائی، اس نے خوب رگڑا دو شوہر کو. فرمایا نہیں، آپ شوہر کے حقوق پڑھیں، میاں سے نباہ کرنے کے طریقے پڑھیں، اور اپنے دوزخ کا راستہ مت بنائیں. آپ کیسا جملہ ہے؟ فرمایا کہ آپ اپنے شوہر کو اذیتیں مت دو کہ میرا شوق برداشت کرے گا، دوسرا مرزا جان جانان رحمۃ اللہ ان کا ڈنکا پٹوا دیں گے. ارے اس کا تو ڈنکا پٹ جائے گا، تیرا کیا ہوگا بھائی؟ جیسے رات کو دشرت تیت پڑھا جا رہا تھا تو حضرت آدم علیہ السلام کا نکاح حضرت حوا علیہ السلام سے ہوا. عجیب بات ہے، سب رو رہے تھے یہ بات سن کر. حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا کہ میرے اللہ، میں اپنے بیوی کا مہر کیا رکھوں؟ اللہ تعالی نے فرمایا کہ اے آدم، 20 مرتبہ درود شریف پڑھ لے، اس کا مہر ادا ہو جائے گا. میں نے فوراً بیچ میں، وہ مولانا پڑھ رہے تھے، فوراً میں نے ختم ہونے کے بعد میں نے کہا بھائی ایسا نہ کرنا، ابھی کے دور میں مہر رکھو 20 درود شریف، کیا 500 درود شریف رکھ کے پڑھ لیا اور کہا مہر ادا ہو گیا. یہ خاص ان کے لیے اللہ نے فرمایا. ٹھیک، یہ جب میں نے بیان ختم کیا تو مفتی صاحب کا پرچہ آ گیا. جب میں نے یہ سنا کہ 20 دفعہ درود شریف پڑھنے سے مہر ادا ہو گیا تو میں نے سوچا کہ سودا سستا ہے، میں بھی اپنے شادی میں 20 جو ہے وہ درود شریف مہر میں رکھوں گا. لیکن میرے شیخ تم نے تو آپریشن کر دیا ہمارا. یہ خاص باتیں خاص لوگوں کے لیے ہوتی ہیں. اب بیان ختم ہوتا ہے یہ جملہ کہہ کے کہ آج بیان کیا کرنا تھا. لیکن عام لوگوں میں، سب کے لیے نہیں، عام لوگوں میں زیادہ تر میاں بیوی کے اختلافات کی وجہ بد نظری ہے. جو بد نظری کرتا ہے ٹی وی، نیٹ، فیس بک وغیرہ، اس کو اپنی بیوی اچھی معلوم نہیں ہوتی، اگرچہ وہ اچھی اور خوبصورت ہو. مگر جو لوگ نگاہ کے مریض ہیں، آنکھوں کے زانی ہیں، ان کو نگاہ حرام کی عادت پڑ جاتی ہے، گھر میں اپنی اما سے لڑتے ہیں کہ تم نے کتنے نمبر کا چشمہ لگا کر انتخاب کیا تھا، تم نے میری شادی غلط جگہ کر دی، بڑھیا کمزور آنکھ کی تھی، کمزور آنکھ سے ایسی بدصورت لے آئی، رات دن لڑائی، ماں کے ساتھ گستاخی، بدتمیزی ہو رہی ہے، بیوی کا دل الگ دکھ رہا ہے، کاش تم ایسی ہوتی جیسی کہ دفتر میں ہماری پی اے ہے. اس کے بعد آگے کیا پڑھوں؟ پھر بد نظری کا مضمون تھا جو آگے بیان کرنا تھا. انشاءاللہ اتوار کو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا بنائے. انشاءاللہ تعالیٰ آج عصر کے بعد یہاں سے ہم جائیں گے بیان کے لیے. نماز مغرب کے بعد جامع مسجد مدنی، نزد حبیب بینک، بھٹا ویلیج، برانچ دعا لیبارٹری کے سامنے، کے پی ٹی گراؤنڈ، کیماڑی. خواتین کے لیے پردے کا انتظام ہے. دوسرا، کارپیٹ بہت مہنگا اللہ نے ہمیں عطا فرمایا، بچے نے پیشاب کر دیا، صفائی والوں کو اتنی تکلیف دی کہ آپ سوچ نہیں سکتے. جمعے کے دن پھر ایک بچے نے پیشاب کر لیا. بھائی آپ پر پناہ کر لاؤ نا، یہ کیوں سوچتے ہو ہمارے بچوں کا پمپر کی عادت نہیں ہے؟ بھائی چند گھنٹے کے لیے پہنا لیا تو کیا ہو جائے گا، لیکن اذیت کتنی ہوئی آپ سوچو. اور پھر کارپیٹ کی عمر کیا رہے گی؟ کون اتنا خرچہ کرتا ہے بھائی؟ اللہ نے غیبی انتظام کیا، ہم اس کی قدر ہی نہیں کر رہے. بچوں کو لائیں تو پمپر پہنا کر لائیں، اور پھر بعد میں بھلے پمپر اتار لیجیے گا. اللہ ہم سب کو اپنا بنائے. جلدی دے دیں، جس کا وضو نہ ہو وضو کر لے بھائی. دعا کی تھی کہ آج بیویوں کے حقوق پر بیان ہو، اللہ نے وہی بیان کرا دیا. چلو بھائی، آپ کی دعا اللہ نے قبول فرمائی ماشاءاللہ. طبیعت اللہ اچھا کر دے، عزیز کو اٹیک آیا ہے، اللہ صحت عطا فرمائے. بیان مجھ پر تھا، اللہ ہم سب کو. غلط کیا ڈانٹ کر آپ نے جنید کو، فرض ہے کہ پوچھا کرے، جلد بازی نہ کرے. اللہ جز فرما دے. بیٹے پریشان ہیں، اللہ عافیت قرض اللہ عطا فرما کرا دے. ارے آپ بتائیں گے نا، گناہ کی اصلاح کے لیے کوئی ڈانٹ نہیں پڑے گی، کسی نے آپ کو پاگل بنا دیا ہے. کالا کپڑا نہیں پہننا چاہیے مردوں کو، شلوار قمیض نہیں پہننی چاہیے یا پینٹ شرٹ کالی نہیں پہننی چاہیے. AMJ 627 ARD 258 صحیح جگہ پر پارک کرنا چاہیے. اللہ ہم سب کو رحیم المزاج رقیق القلب حلیم التبا بنا دے. آنکھوں کی نظر کم ہو گئی ہے، اللہ عافیت عطا فرمائے. یہ نعمان کو دے دیں، باندھنے دیں مجھے بھائی. تینوں بیٹیاں بیمار ہیں، اللہ صحت عطا فرمائے. سسر کی صحت اور سالی کی شادی کرا دے. عماد اور بلال کو اللہ کامیاب، سب کو اللہ کامیاب فرمائے، جس فرمائے، نیک اولاد اللہ عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنا بنائے. اللہ تعالی پیٹ کی تکلیف کو اچھا کر دے. محمد احمد کو اللہ اچھا کر دے. مالی حالات اللہ صحیح فرما دے. ایسا نہیں ڈرنا چاہیے کہ آخری دن ہے میرا، ایسا ڈرنا منع ہے، ورنہ عمل بھی نہیں کر سکتے. بچہ کا اہلیہ محمد اختر کو اللہ صحت عطا فرمائے، بہت فائدہ ہوا. ابھی کی مجلس ہماری 10 ممالک میں 82 جگہ بیان سنا گیا. کانفرنس پر 6 مردوں نے اور خواتین نے اپنے موبائلوں سے 255 گھروں میں سنوایا، تقریباً 55-56 چھوٹے بڑے شہروں میں سنوایا. اللہ تعالیٰ سب نے، بہت ساری لسٹ ہے یہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو. کسی نے، خاتون نے لکھا ہے کہ یہ بیان میرے لیے ہے، 2 دن پہلے اپنے مدرسے کی 2 بچیوں کو ڈانٹا، آج اپنے بچوں کو مار کر بیان میں لے کر آئی ہوں اور ابھی رو رہی ہوں. بس جب رو کے معافی مانگ لی تو سب ختم، لیکن اپنی اصلاح کراؤ. معصوم بچوں کو مارنا جائز نہیں ہے، چاہے معافی بھی مانگ لو، بس اللہ معاف فرما دے. باقی بچوں کی معافی، جو معصوم بچے ہیں، معافی قبول نہیں ہوتی. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ مجھے ان ماں باپ میں ڈر لگتا ہے جو معصوم بچوں کو مارتے ہیں، ان کا کیا معاملہ ہوگا قیامت کے دن، مجھے ڈر لگتا ہے. دوسرا، مدرسے کے بچوں کو مارنا جائز نہیں، آپ خط لکھو، ہم آپ کو بھیج دیں گے. مار پٹائی کا طوفان، اور شریعت کی روشنی میں کیا آپ کر سکتی ہیں، کیا کر سکتے ہیں آپ، اپنی طرف سے سزا نہیں دے سکتے. وہ فلم نیٹ کیبل کو چھوڑ کر اسکول کے اندر جیومیٹری باکس اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں دی جاتی ہیں، گھمایا جاتا ہے، ریڈ ڈے، پنک ڈے، وہ سب چھوڑ چھاڑ کے آپ کے پاس مدرسے میں آئے اور ان کو مار رہے ہیں یا مرغا بنا رہے ہیں. والدین نے انسان بنانے کے لیے بھیجا اور آپ ان کو جانور بنا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ میرے اور ہم سب کے اخلاق اچھے کر دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.